خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان.
جب ہم باہر تھے نا، کچھ اور قسم کے تھے، تھوڑا غلط راستے پہ تھے. باہر کا راستہ بالکل خراب تھا، یہاں کا راستہ جو ہے نا اندر کا بالکل نیک راستہ ہے.
دل دہلانے والا بیان ہوتا ہے جس میں لوگ روتے ہیں، سمجھتے ہیں باتوں کو، جذباتوں کو. انشاءاللہ بری صحبت سے بچیں گے اور نیک کام کریں گے اب انشاءاللہ.
نگران شروع کا بیان ایسا ہماری زندگی بدل گئی. انہوں نے ہماری زندگی میں اتنی تبدیلیاں لیا ہے. نماز کا طریقہ سیکھا ہوں میں، غسل کا طریقہ سیکھا ہوں، وضو کا طریقہ. ادھر سے جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا. چاند رات کو مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر بھی کر رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے.
میں 10 دن کے لیے آیا ہوں، میرا بیٹا 30 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھا ہے، اور میرا ایک بیٹا کا ابلاغ، اگر 10 بیٹے ہوتے تو میں دعوت اسلامی کو دے دیتا، اور میں جامع مدینہ میں اس کا داخلہ کراؤں گا، اور میرا بیٹا داخلہ لینے کے لیے تیار ہے. عمران عطاری بھائی کا بیان سنا ہے تو وہ بس کہہ رہا میں نے یہیں رہنا ہے اور دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے. اور میرے اگر بھائی ہوتے 10 تو وہ بھی دعوت اسلامی کا کام کرتے.
ہم تو پہلی دفعہ آئے ہیں اور 10 دن کے لیے، اور الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا قدرت ہے، سب کو چلا رہا ہے، کھانا پینا، بٹھانا اٹھانا، منا ہاتھ منہ دھونا، بندوبست کرنا، بڑا زبردست اچھا ماحول ہے.
ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بہت سیاہکار ہیں. اللہ تعالیٰ پیر و مرشد اور نگرانی شورا کے واسطے ہم پہ رحم کرے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے. وہ ہمیں بہت پسند ہو گیا. اگر اللہ نے ہمیں پیر توفیق دی تو پھر انشاءاللہ ہم کو پھر جب تک زندگی رہی ہم پیر مرشد کے دیدار کریں گے. اور ہر کچھ یہاں ملتا ہے، لیکن پیر مرشد کے ساتھ جب دیدار ہو جائے تو دل کو اتنا تسلی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کہ کیا کروں. پر یا اللہ اس پیر مرشد کے واسطے ہماری تمام گناہوں کو معاف کرے.
ماشاءاللہ مدینہ کا منظر لگا پڑا ہے، پیر صاحب کی زیارت ہو رہی ہے. ذہن بنتا ہے کہ یہاں سے جائیں تو نماز پابندی سے پڑھیں، بری صحبت سے بچیں اور نیکیاں خوب کریں.
اجی عمران کا جو بیان سنا نا، ابھی ہماری نئی دنیا زندہ ہوگی انشاءاللہ. حضرت صاحب کے پیچھے رہیں گے، سب کچھ کھو کے ابھی پا لیا، بہت کچھ پا لیا ابھی. بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. جب بولو کیا نہیں ہے، جب بولو کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے.
نقشبندی سلسلے سے تعلق ہے میرا، لیکن میں جو روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے حیدرآباد سے ہوں. عبد الغنی نقشبندی میرا نام ہے. 1987 میں جو ہے حضرت صاحب نے مجھے فیضان سنت عطا کی تھی. یہ روحانی ماحول ہے جی. دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے، آنکھ والے تیری جوبن کا نظارہ دیکھیں. جن کے پاس دل کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ ان کو نظر آتا ہے. اور یہ بچے ہیں، یہ سیکھنے کے لیے آئے انشاءاللہ. ان کی تربیت جو ہے یہاں سے ہوتی ہے اور پھر جا کر جو مدنی ماحول بناتے ہیں.
میں ٹیچر ہوں اور اسٹڈی بھی کرتا ہوں. میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے ماحول کے لیے. ہر چیز اچھی ہے نا، میں کیا بیان کروں. ادھر جو چیزیں ہم سن رہے ہیں ان پہ پریکٹیکل کر رہے ہیں. یہ چیزیں میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے عمران بھائی کے لیے. ماشاءاللہ لائف چینجنگ بیان تھا. جو بھی نوجوان ہے اگر کسی نے بھی یہ بیان سنا ہوگا، ماشاءاللہ اس کی لائف چینج ہو جائے گی. یہ تربیت اعتکاف ہے ماشاءاللہ. ہر چیز سکھا رہے ہیں. اگر نوجوان یہاں سے سیکھ کر اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ ان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی.
پہلے مجھے بہت دعوت اسلامی کے بارے میں نا مس گائیڈ کیا گیا تھا. یہاں تو جو سنا تھا بالکل اس کے الٹ نکلا ہے. تو دل کی کیفیت جو ہے نا وہ بتائی نہیں جا سکتی. یہ نام ہے نا جی فیضان مدینہ، یہ در حقیقت واقعی فیضان مدینہ، یہ مدینے کا واقعی فیضان ہے. ادھر ماشاءاللہ کیا بات ہے حضرت صاحب کی، کیا بات ہے دعوت اسلامی کی، دل کی کیفیت ہی ساری چینج ہو گئی جی. پہلے نمبر پہ تو عقائد بہت سارے درست ہوئے ہیں، یہ سارا میں سمجھتا ہوں میرے دوست کا احسان ہے. جامعہ میں وہ پڑھتا تھا ادھر دعوت اسلامی کے اندر، تو مجھے کہتا رہتا تھا کہ ادھر ہمارے مدرسے میں بھی کبھی چلو، میں اسے ٹال دیتا تھا. اس دفعہ میں نے اس کی مانی اور ادھر میں آ گیا، تو ادھر آ کے اب ان شاء اللہ تعالیٰ نیت ہے کہ اب کہیں نہیں جانا، حضرت صاحب کے قدموں میں رہنا ہے. نگران نے شورا کی تو کیا بات ہے جی، ہمیں تو ادھر آ کے ہی پتا چلا. میں تو صحیح بات بتاؤں زندگی ساری بدل چکی ہے.
مدینہ مدینہ کر کے بلاتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگا ہے اور پیار سے بات کرتے ہیں، کوئی غصہ نہیں کرتا یہاں پر. نگران شورا کا جو بیان ہوتا ہے وہ بھی ہمیں بہت اچھا لگا ہے اور دل کی بات کرتے ہیں. وہ
گالی چھڑ گئی، گانے ماشاء اللہ چھڑ گئے. دکان میں کوئی 3 سال ہو گئے کوئی ایک گانا بھی نہیں بجا تقریباً نا، یہ سب پاپا کا کرم ہے. پہلے بہت زیادہ غصے والے تھے، ماشاء اللہ اللہ کا کرم ہے نا غصہ آتا ہے. یہاں کی باریں، یہاں کی سحری افطاری میں دعا، کافی سکون مل رہا ہے. جیسے کہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، ویسے گھر پہ ہوتے ہیں کافی ٹینشن، گھر کا مسئلہ، باہر کا مسئلہ. یہاں پہ آئے ہم نے کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہمیں نماز کے طریقے صحیح معلومات نہیں تھے، سمجھو نماز سکھائی جا رہی ہے، وضو کے طریقے، غسل کے طریقے. نگران شورا کا کل بیان ہوا، بہت اچھا لگا. ایسے بس کیا بات ہے، نگران شورا کی تو شہر ہے نا پھر ہمارے تو.
اور یہاں پہ آتے ہیں جو نا، یہاں بھی مدینے کی خوشبو آتی ہے، یہاں فیضان مدینہ میں جو نا. پہلے ہم کچھ اور تھے، ابھی یہاں پہ کچھ اور جو نا انسان بن گئے، کچھ نیک بن گئے. ابھی
پہلے تو میں بس ایسی تھا، اسنوکر پہ بیٹھ گئے، ڈبو پہ، یہ وہ دوستوں کے ساتھ گلی گل اکھڑ پارک وغیرہ میں. ماحول ہی الگ ہے، بالکل ہی الگ ماحول دے رہا ہے میرے کو. یہاں سے نکلنے کا دل ہی نہیں کر رہا، دل تو چاہ رہا ہے یہاں آ گئے تو یہیں کے ہو جائیں. انشاءاللہ یہ ایک ماہ کے قافلے میں بھی سفر کروں گا میں. ابھی یہاں پہ بیان ویان سننے بیٹھا ہوں، یہاں پہ کچھ نمازیں بھی میرے کو پڑھنی نہیں آتی تھیں، صورتوں میں غلطیاں تھیں. میں نے اپنے نگران سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے کافی کچھ سکھایا، کافی کچھ بتایا کہ اس چیز کو اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے ہوا.
چاچا نے یہ ذکر کیا فیضان مدینہ میں، تو اس سال بیٹھ کے دیکھو قرآن کی تجوید ہوتی ہے نا، قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے، کس الفاظ میں پڑھنا چاہیے، وہ مجھے نہیں آتے تھے. بس قرآن کھولا اور فر فر پڑھنا شروع کر دیا. دعوت اسلامی کی بدولت سے میں تجویز سیکھ چکا ہوں. بری صحبت میں رہو گے برے بن جاؤ گے، اچھی صحبت میں رہو گے اچھے بن جاؤ گے.
1999 میں بیٹھا تھا، جو پہلی بار بیٹھا تھا، تو اس سے لگاتار بیٹھ رہا ہوں، آج تک بیٹھ رہا ہوں میں. جب پاپا گلزارا بیب میں تھے نا، تو میں نے اس وقت فیضان سنت خرید تھی، تو وہ پڑھی تھی، تو بس دیوانے ہو گیا ہوں. الحمدللہ میرے گھر میں صرف مدنی چلنی چلتا ہے بس.
پہلے دن بس عجیب عجیب سا لگ رہا تھا، پہلی بار ایسا ماحول دکھایا نا، اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں ایسا ماحول، تو عجیب عجیب سا لگ رہا تھا. پہلے دن رہا نہیں جا رہا تھا گھر والوں کے بنا، گھر والوں کے بنا سونا، رہنا، کھانا پینا، تو وہ سب ہو رہا نہیں تھا. عمران اتاری کے بیان سنے فجر کی نماز کے بعد، بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو مجھے نہیں پتا تھیں. پہلے میں ٹی وی پہ دیکھتا تھا مدنی چینل، تو یہ سب مجھے پتا تھا، لیکن میں یہاں کبھی اس طرح اعتکاف میں نہیں آیا تھا. پھر جب میں یہاں اعتکاف میں آیا، یہ ماحول دیکھا، تو مجھے عجیب سا لگا کیونکہ میں فرسٹ ٹائم آیا تھا یہاں پہ. پھر اب 2-3 دن رہا تو اب دل لگ گیا میرا. جو پہلے گناہ کیے ہیں پھر سمجھ آتا ہے کہ ہم کیا کر بیٹھے. پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اب یہاں آئے پتہ چلا ہے تو کچھ صحیح ہو رہے ہیں اور اپنی غلطیاں سدھار رہے ہیں.
صلوا علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ
استغفر
اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالة زیاد درود السلام، پیج نمبر 3. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج ماہ رمضان المبارک 1439 سن ہجری 23واں روزہ گزار کر 24ویں رات میں ہم داخل ہوئے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر متکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی جواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے بائیں شائع کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آج بذریعہ ابھی بین مدنی مذاکرے میں ہمارے ساتھ خصوصی شرکت فرمائیں گے اطراف پاک جزولی کابینہ روانتی ضلع گھوٹکی باب الاسلام روانتی ضلع گھوٹکی باب الاسلام سن پاک زنجانی کابینہ کالا خطائی شیخوپورہ پنجاب، یہ دونوں سکرین پہ نظر آ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ.
میں ہوں قلم، امیرہ اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے. اپنے کام سے کام رکھو بھائی، بچے نہیں ہیں، اب لوگ سب سمجھدار ہیں، ہر بندہ اپنے عمل کا جواب دے ہے، ایسے جملے ہمیں سننے کو ملتے رہتے ہیں، اور لوگ اب کسی کو برا کام کرتے بھی دیکھیں تو نہیں روکتے. یہ ارشاد فرمائیں کہ برائیوں سے روکنا اور اچھی بات بتانا اسلامی معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے، اور ہمارا اسلام اس بارے میں کیا بتاتا ہے.
آج کل وقت کا ایسا ماحول بن گیا ہے کہ یا شیخ اپنے اپنے دیکھ، تو اس طرح ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کا معاملہ جو ہے بہت کمزور ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے برائیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں، اور قرآن کریم میں بھی اس کے احکام موجود ہیں کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ بہت ضروری ہے. یہاں تک کہ کوئی اگر برائی کر رہا ہو اور دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا، ذن غالب آ گیا کہ مان جائے گا، تب تو اس پر واجب ہو جائے گا کہ اس کو سمجھائے. اگر نہیں سمجھائے گا، یعنی اس برائی سے اس کو نہیں روکے گا، منع نہیں کرے گا، تو گناہگار ہوگا. اور اگر یہ ہے کہ وہ نہیں مانے گا، تب بھی سمجھانا جو ہے بتانا، یہ ذرا ثواب کا کام ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اس کے بہت سارے فضائل حدیثوں میں وارد ہیں. اللہ کرے کہ ہم نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں. کوشش کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے. دیکھیں، دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت دینی شروع کی تو اللہ کی رحمت سے کتنے بے نمازی نمازی بن گئے. اور ابھی تاثرات میں بھی آپ سن رہے تھے کہ ہم کس طرح کے تھے اور کس طرح کے ہو گئے. یہاں آ کر یہاں تک ہم نے تاثرات میں سنا کہ مس گائیڈ کیا گیا تھا دعوت اسلامی کے تعلق سے، لیکن یہاں کر تو کچھ معاملہ ہی الٹا نکلا. یعنی معاملہ الٹا بتایا گیا تھا، معاملہ سیدھا نکلا. یہاں کا معاملہ الحمدللہ سیدھا ہے، الٹ نہیں ہے الحمدللہ. بہرحال یہ کہ یہ کام بہت ضروری ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ نمبر 339 پر پارا نمبر 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العباد ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ. ترجمہ کنز الایمان, اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا, اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے. صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی اس کے تحت فرماتے ہیں, بلکہ اگر تم اس سے نہ ڈرے اور اس کے اسباب یعنی ممنوعات کو ترک نہ کیا اور وہ فتنہ نازل ہوا تو یہ نہ ہوگا کہ اس میں خاص ظالم اور بدکار ہی مبتلا ہوں, بلکہ وہ فتنہ نیک اور بد سب کو پہنچے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مؤمنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات نہ ہونے دیں, یعنی اپنے مقدور تک یعنی اپنے بس اور اختیار کے مطابق برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں, اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا, خطا کار اور غیر خطا کار سب کو پہنچے گا. حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک مخصوص لوگوں کے عمل پر عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہوں, باوجود اس کے نہ روکیں نہ منع کریں. جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالی عذاب میں عام و خاص کو مبتلا کر دیتا ہے. ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی قوم میں سرگرم معاصی یعنی نافرمانیوں میں مبتلا ہو اور وہ لوگ باوجود قدرت کے اس کو نہ روکیں تو اللہ پاک مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم ناہیون عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنا ترک کرتی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی, وہ اپنے اس ترک فرض کی شامت میں مبتلا عذاب ہوتی ہے. میٹھے اسلامی بھائیو, فی زمانہ مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد روحانی و جسمانی و سماجی و معاشی وغیرہ طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے, کہ ان نیکی کی دعوت کے ترک کے سبب تو یہ حل نہیں. آپ خود پرہیزگار اور نیکوکار ہی صحیح, مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے اور باوجود قدرت گناہوں سے نہیں روکتے. عام مسلمانوں بلکہ اپنے گھر والوں کو برائیوں میں مبتلا دیکھ کر جی میں کڑتے تک نہیں. تو اس حدیث کو سنیے اور خود کو عذاب الہی سے ڈرا کر نیکی کی دعوت پر کمر بستہ ہو جائیے. چنانچہ سرکار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں سمیت زیر و زبر کر دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے رب, ان لوگوں میں تیرا ایک فلاں نیک بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, شہر ان پر الٹ دو کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانی دیکھ کر کبھی متغیر یعنی تبدیل نہیں ہوا. اللہ تعالی سے ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں, اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں, اس کے حفظ و امان میں آتے ہیں. واقعی یعنی کہ برائیوں کو نہ روکنا یہ کتنا خطرناک ہے, یہ ابھی آپ نے سنا. اس لیے ہم سب اگر یہ ذہن بنا لینا کہ ہم نیکی کی دعوت دیں گے, برائیوں سے لوگوں کو منع کریں گے, تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے معاشرے میں مثبت تبدیلی آئے گی اور لوگ گناہوں سے بچیں گے, نمازیں پڑھیں گے, مسجد آباد ہوں گی اور معاشرے میں ایک سکون اور راحت کا دور دورہ ہو جائے گا. کاش اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد نویر اتاری راول پنڈی مہروی کا بنا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جانی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستگی کے بعد ہمیں الحمدللہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی معلومات دعوت اسلامی مدنی ماحول کی وابستگی کے بعد ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, نعیم الدین مرادی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستگی کے بعد پتہ چلا یہ دعوت اسلامی پوری اولیاء کرام کا فیض ہے. یہ مدری کے نام ہمارا پورے اور یہ اکرام کا فیض ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. پیارے باپا جانی آپ دعا فرمائیں ہمیں اس مدری ماحول میں استقامت اور ان نیک لوگوں کے ساتھ اور یہ اکرام کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, استقامت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی.
اللہ استقامت ہم سبھی کو استقامت عنایت فرمائے.
امیر السنت سے عرض ہے کہ ابھی آپ نے نیکی کی دعوت کے تعلق سے مدنی پھول دیے, برائی اس کو روکنے کے تعلق سے ہمارا عملی کردار کہاں کہاں کیا کیا ہونا چاہیے, اس تعلق سے اگر کچھ یہ بھی بیان کرے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہماری اپنی عادتیں کیسی ہونی چاہیے.
ظاہر ہے کہ خود کو بھی تو نیکی کی دعوت دینی ہی ہے اور برائیوں سے بچانا ہے. اب خود نماز نہیں پڑھیں گے, دوسروں کو بولیں گے نماز پڑھو تو وہ جمے گا نہیں نا, وہ تو مطلب ہم سے ناراض ہوں گے کہ تم تو پڑھو. تو اسی طرح اور بھی بہت ساری صورتیں کہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے تو شرائط ہیں کہ اپنی اتنی معلومات ہوں, صبر و تحمل کا مزاج ہو, سامنے والے کی نفسیات کو پرکھ سکتا ہو. تو موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت دینی ہے, یہ نہیں کہ آپ چڑھائی کر دیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہو جہنم میں جاؤ گے, یہ کیا کرتے ہو, جھوٹ بولا آپ تم نے, تم پتا نہیں ہے جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے, برباد ہو جاؤ گے برباد, گالیاں نکالتے ہو. اس طرح اگر نیکی کی دعوت دیں گے نا تو ظاہر ہے کہ جھگڑا ہو جائے گا نہ, اور اصلاح بھی ہونی مشکل ہے. تو نیکی کی دعوت تو یوں ہوگی, ہاتھ جوڑ کے خوشامد کر کے لجاجت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, مسکینی کے ساتھ, رونی صورت بنا کر اس کو مطلب ہم خوشامد کر کے سمجھائیں گے نا, پیار دے کر شفقت کے ساتھ, تو وہ اثر قبول کرے گا. جیسا موقع اس کی مناسبت سے اس کے ساتھ نرمی اور عاجزی کے ساتھ سلوک کرنا ہے, اس میں اخلاق بہت ضروری ہے, اس میں ورنہ جھاڑ جھپٹ سے تو گزارا ہوگا ہی نہیں. اب ماں باپ کو نیکی کی دعوت دینا ہے تو اس کا انداز تو بالکل پاؤں پکڑ کے ہی ہونا چاہیے, ظاہر ہے. تو اس طرح بھائی بہنوں سے بھی الجھ کر لڑ کر تو نیکی کی دعوت تو نہیں ہوگی, نہ اولاد سے بھی اس طرح نیکی کی دعوت نہیں ہوگی کہ تو سدھرتا ہی نہیں ہے, تو اس طرح تو ظاہر کہاں سدھرے گا, نرمی سے پیار سے.
تھوڑا ایک ایسا ڈیمو دے دینا بابا, مثال دے رہا ہوں, ہم کہتے تو ہیں کہ والدین کو نرمی سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے, لیکن کیا آپ کو ایک ایسے ہی نمونے کے طور پر بتا سکتے ہیں کہ اگر ایک بیٹا مثال کے طور پر فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ یہ ہزاروں معتکفین ہیں، اب انہوں نے جو دیکھا سیکھا سمجھا تاثرات بھی ہم دیکھ سن رہے ہیں، اب یہ گھر گئے، گھر جا کے انہوں نے دیکھا والد صاحب کا معاملہ بالکل جو الٹ ہی ہے، اب یہ گھر گئے، ایک ایسے تھوڑا سا پریکٹیکل کر کے تھوڑا سا بتا دیں گے، اب ان کو اپنے والد صاحب کو سمجھانا ہے تو اب ان کو بولنا کس طرح چاہیے، نرمی کا بھی تو عادت نہیں ہم لوگوں کو، تو ہم کو تو یہ لگے ہم جو کہہ رہے نرم ہی ہے،
ذرا جاتے ہی تو چڑھائی کرنی نہیں ہے، ورنہ تو بولے گا اچھا اس لیے تجھے بھیجا تھا، آپ نے جا کر سلام کر کے ہاتھ چومنے والد صاحب کے، ماں کے بھی ہاتھ پاؤں چومنے، یہ سلوک، پھر امی اگر کبھی میری وجہ سے آپ کا دل دکھ گیا ہے، ابو میں نے تو آپ کی بہت نافرمانیاں کی ہیں، نافرمانیاں تو عام طور پہ ہوتی ہے، یہ امی ابو سے نافرمانیوں سے توبہ معافی، ہو سکے تو ان کے سامنے روئے کہ مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو، تو یہ جب آپ کی چینجز دیکھیں گے نا تو اس سے ان کے دل میں آپ کے لیے جگہ پیدا ہوگی، کیونکہ پہلے کے آپ کے بھی دھماکے کم نہیں ہوں گے، جنرلی ابھی تک چائے نہیں لائے، ٹھنڈا کھانا میں نہیں کھاتا، اٹھاؤ اس کو دیکھو بوٹی کتنی سخت ہے، امی آپ اتنی عمر ہو گئی ابھی تک بوٹیاں گلانا بھی نہیں سیکھی، یہ گھروں کے ماحول ہوتے ہوں گے بہت سو کے، تو ظاہر ہے کہ امی ابو کام تو سیٹ ہوں گے نافرمانیوں کی وجہ سے بدتمیزیوں کی وجہ سے، تو یہ آپ کے آپ نے جا کر بھلے بدتمیزیاں نہیں بھی کی لیکن جو میں نے فارمولا دیا نا اس کے مطابق اگر آپ گھر میں یہ کریں گے نا تو اللہ نے چاہا تو ان کے دل میں بہت جگہ ملے گی، بولا میرا بیٹا ہم یہ 25 سال کا ہو گیا 22 سال کا ہو گیا، 22 سال میں اس کو ہم نہیں سدھار سکے، یہ دعوت اسلامی والے پتا نہیں کیا جادو کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا جو عید کے بہانے ہمارے ہاتھ نہیں چومتا تھا کبھی، آج یہ رو رو کر ہم سے معافیاں مانگ رہا ہے، تو یہ بہت بڑا فرق یہ دیکھیں گے نا تو اس طرح وہ بھی دعوت اسلامی سے محبت کریں گے اور مدنی ماحول سے محبت کریں گے، اب یہ ہو گیا تو آج ان کو چھیڑنا نہیں ہے آپ نے، اب موقع کی مناسبت سے آپ یا بہرا لیے کہ گھر میں درس کی ترکیب کر لیں، نیکی کی دعوت یہ کتاب جسے بہت پیارے پیارے روایات حکایات اور بہت کچھ جس میں فرض علوم بھی ہے، تو شروع میں کچھ بھی نہیں کبھی ترکیب بنی درس کی نہ ماحول، تو اب حکایتیں ڈھونڈ کر کرامتیں حکایتیں جو دلچسپ ہوتی ہیں عام طور پہ یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو پڑھ کے سنائیں، مگر لمبی نہیں کریں 3 منٹ، ماں بولے گی بیٹا اور حکایت سناؤ انشاءاللہ کل سناؤں گا، ان کو پیاس بڑھے، تو موقع کی مناسبت سے تو اس طرح مطلب آپ درس دیں گے نا محبت، اور آپ نے پہلے آپ کو جب بلاتے تھے کیا کان کھا گئے ہو، آتا ہوں نا بولو کیا کیا کرنا ہے، یہ انداز تھا، اب جی امی جی ابو ابھی آیا لبیک ابھی حاضر ہوا، تو یہ جب آپ کا چینج دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اب آپ جو بولیں گے نہیں کریں گے، اب وہ نماز کے لیے چلنا ہے میرے کپڑے نہ پاک ہیں، اب وہ تبدیل کر دیں کپڑے کیا دیر لگے گی تبدیل کر لیں، نہیں نہیں تبدیل ابو آج تو نماز کے لیے آپ کو چلنا ہے، نہیں اس طرح مدنی سدھ ابو کو کسی طرح کپڑے بدلوا کر نماز پر آپ لے جائیں، تو اس طرح آہستہ آہستہ ترکیب بناتے رہیں گے تو اللہ کرے گا تو آپ کے گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا، بس وہی کہ انداز حکیمانہ ہو جارحانہ نہ ہو عاجزانہ ہو تحکمانہ نہ ہو، حکم نہیں چلانا ہے آرڈر نہیں کرنے عرض کرنی ہے التجائی کرنی ہے، تو اگر گھر میں اس طرح کریں گے نا تو انشاءاللہ دیکھ لینا مدینہ مدینہ،
یہ تو چلے آپ نے ابو کے لیے تو سمجھا دیا، اب بہن تو ایسی بے پردہ بہن ہے کہ بس کوئی اب تو سمجھ پڑی کہ او پردے کی ایسی اہمیت ہے بے پردگی کے یہ مسئلے ہیں، اچھا عورتوں کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، میری بہن تو بالکل اس کی الٹ ہے اور ہے بھی چھوٹی، جاتا ہوں دیتا ہوں ابھی ایک اس کو دیکھتا ہوں کیسے پردہ نہیں کرتی ہے، تو یہ کیا کرے، والد صاحب کو تو ٹھیک ہے آپ تو باپ ہوتا، بہن تو چھوٹی ہے نا، وہ تو
بہن ہو یا چھوٹا بھائی ہو چھوٹی بہن ہو بڑی بہن ہو سب کے ساتھ حسب حال نرمی ہی کرنی ہے، بے پردگی کا تو چھیڑنا بھی نہیں، کیونکہ اتنی پکی ہوتی ہیں بے پردگی میں کہ اگر آپ بے پردگی کو چھیڑیں گے نا تو یہ ہو سکتا ہے آپ سے خلاف ہو جائے، ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنے کو چھیڑیں گے تو خلاف ہو جائیں گے، اب ابو کو بولیں گے داڑھی منڈانا حرام ہے تو اس پر ہی آپ کے ہو سکتا ہے خلاف ہو جائیں گے، تو یہ سب آہستہ آہستہ موقع کی مناسبت سے ہی ترکیب ہوگی، یہی پہلے اب نماز کا بولیں گے تو جھگڑا نہیں ہوگا، وہی نرمی سے پیار سے باجی کو بھی نماز پڑھائیں، اپی کو بھی نماز پڑھائیں، چھوٹی بہن کو بھی نماز پڑھائیں، سب کو نماز، امی کو بھی نماز، دادی کو بھی نماز، یہ نمازوں پہ لگائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی اور بہت ساری باتیں بھی یہ سنیں گے انشاءاللہ، اور نماز نہ پڑھنا بھی تو بہت بڑی برائی ہے ظاہر ہے، یہ برائی بھی دور کروانی ہے،
یہ اتنا سمجھ لیں اگر ہم کہ ہم ہزاروں اسلامی بھائیوں کے بیچ میں اتنے دنوں تک صبح و شام ایک ماحول میں رہے اور مسلسل مدنی مذاکرے اور نیکی کی دعوت سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، تب جا کر کچھ بات ہماری سمجھ میں آئی، اب ہم اکیلے گھر پہ جا کر ان کو راتوں رات تو بدلنے سے رہے، 19 مدنی پھول ہم ملے سنت نے عطا فرمائے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول، یہ مدنی انعامات کے جو رسالہ نا اس رسالے میں ہیں 19 مدنی پھول، مدنی انعامات کا رسالہ اپنے ساتھ لے جائیے، اگر مناسب خیال فرمائیں تو نکی کی دعوت جیسا مل اس نے کتاب بتائی ایک، غیبت کی تباہ کاریاں دو، فیضان سنت تین، پردے کے بارے میں سوال جواب چار، اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ پانچ، یہ پانچ کتابیں جو حسب توفیق جو لے سکے یہ کتابیں لینے کی نیت کریں، اور مقتت المدینہ سے چھوٹے چھوٹے رسالے بھی لے لیں، ویران محل، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، چھوٹے چھوٹے رسالے، احترام مسلم، تو زخمی سانپ، تو یہ چھوٹے چھوٹے رسالے یہ لے جائیں، اور یہ لے جا کر گھر میں رکھ دیں، کتابیں اور رسالے گھر میں رکھ دیں، یہ انشاءاللہ آگے پیچھے یہ بھائی بہن امی ابو یہ سارے نا پڑھتے رہیں گے، حسب توفیق لے جائیں، اللہ آپ کو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ پورا پورا مقتت المدینہ کی ساری کتابیں یہاں سے یادگار کے طور پر لے جائیں کہ میں نے الحمدللہ ایک ماہ کا اعتکاف کیا تھا اور میں وہاں سے یہ لے آیا 30,000 کی 40,000 کی 50,000 کی، اللہ توفیق دے، ہوں گے بعد ایسے جو خرید سکتے ہوں گے ہدیتن، نہیں تو 10,000-12,000 کی کتابیں لے لیں، یہ بھی نہیں بنتا تو 4,000-5,000 کی، کچھ نہیں تو 1,200 روپے کی لے لیں، 1,200 کی بھی نہیں بنتی تو 112 روپے کیا، رسالے مقتت المدینہ سے کتابیں لے گھر لے جائیے، یہ کتابیں رکھیں، الحمدللہ تجربات ہیں کہ مقتت المدینہ کی کتابیں گھر میں رہنے سے بہت فرق پڑا ہے، اللہ کی رحمت شامل رہی تو گھر انشاءاللہ سنتوں کا گہوارہ بن جائے گا،
مدنی چینل دیکھنے کی بھی ترغیب گھر میں دیا کریں،
ایک اسلامی بھائی تھے بابا کہ ان کے گھر میں کچھ اور ہی چلا کرتا تھا، یہ جاتے سلام کرتے، گھر میں جگہ اتنی نہیں تھی بابا، گیلری ہوتی نا جن کے پاس 40 جوتا ہے، یہ جا کر گیلری میں بیٹھ جاتے، گیلری میں سو جاتے، یہ ایسا یہ عمل کرتے تھے، یعنی خود بچ رہے تھے، تو گھر پر جو اس کا اثر پڑتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا اثر پڑتا ہے، تو یوں مطلب کہ آپ خود گناہ سے بچنا شروع کر دیں، برائی سے بچنا شروع کر دیں، بدتمیزی بد اخلاقی سے بچنا شروع کر دیں، 19 مدنی پھول، یہ ہمارے جو ہلکا نگران اس کو سن رہے ہوں گے نا، اپنے 19 مدنی پھول نکال کر بتا دیں ہمارے معتکفین اسلام بھائیوں کو، ایک بار پڑھا دیں ان کو،
مدنی انعامات کے رسالے میں ہیں شاید،
میں یہی عرض کر رہا بابا کہ مدنی انعامات کے رسالے میں، مدنی انعامات کے رسالہ ہر ایک کے جیب میں رکھنا، یہ ہمارے ہلکا نگران کی یہ کوششوں میں شامل ہوگا کہ ہر ایک معتکف کی جیب میں مدنی انعامات کا رسالہ ہونا چاہیے، انہی کو بتا دیں کہ یہ پڑھ لیں آپ، تو اللہ کی رحمت سے تو یہ 19 منٹ بھی نہیں لگتی، 5-7 منٹ میں 19 مدنی پھول پڑھ لیں گے، ذہن میں بیٹھ جائے گا، صلو علی الحبیب
جی علی محمد،
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ اسپتالوں میں علاج جب کرواتے ہیں اپنے مریضوں کا تو ڈاکٹروں کی غلط تشخیص کی بنا پر یا غلط ٹریٹمنٹ کی بنا پر اس مریض کی جس طریقے سے علاج ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا اور وہ انتقال کر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں لواحقین صبر کرتے ہوئے رضائے الہی سمجھتے ہوئے اس پر صبر کریں یا ان متعلقہ ادارے کے اسپتال کے ذمہ داران کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی کریں، تو اس کے متعلق جو بھی شرعی رہنمائی ہے وہ عطا فرما دیں، میری اور میرے اہل و عیال کی مغفرت کی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو، آپ کے صدقے میری میرے اہل خانہ کی مغفرت ہو.
اب اس کا کیسے پتا چلے کہ ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے ہمارا کیس خراب ہوا ہے؟ کیونکہ یہ ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے، اور لوگ پھر وہ ڈاکٹر پر، ادارے پر ڈال دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے سامان صحیح نہیں ہے، ان کی دوائیں صحیح نہیں ہیں، ان کو ڈاکٹر بھی ان کے ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ حجام رکھ لیے ان لوگوں نے. تو اس طرح مطلب یہ کہ بہت سارے گناہوں کے بھی سلسلے اس میں ہوتے ہیں. اب موت کا وقت متعین ہے، موت آ گئی، مریض دم توڑ گیا، کیا کوئی ایسا ادارہ ہوگا، ڈاکٹر ہوگا جو جان بوجھ کر اپنا مریض یا اپنے کیس کو خراب کرے گا؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے، وہ پروفیشن ہے اس کا، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا مریض مرنا کجا، اگر اس کی بیماری دور بھی نہیں ہوئی نا تو میرا گاہک ٹوٹ جائے گا، تو اس کی بیماری دور بھی ہونی چاہیے نہ کہ بڑھنی، بڑھے گی تو بھی میری بدنامی ہوگی کہ بھائی اس کا علاج کروایا تو بیماری بڑھ گئی. اسی طرح ادارہ بھی یہی کرے گا کہ اس کا جو بھی پیشنٹ ہو اس کی بہتر سے بہتر ترکیب بنے. یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آپ کی دکان ہے تو آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا گاہک ٹوٹے. تو یہ ان کے جو اسپتال ہیں یا یہ ادارے، یہ بھی مطلب ظاہر ہے کہ مریض ان کے گاہک ہیں، تو اپنے گاہک کو کوئی بھی خراب نہیں ہونے دیتا. اس لیے یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ ڈاکٹر، کوئی مریض فوت ہو جائے یا مرض بڑھ جائے تو ڈاکٹر کا غریبان پکڑ لیا جائے اور اسپتال والوں کے خلاف غیبتیں شروع کر دی جائیں. میری اپنی جو ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں کیس کباڑے کی بھی حاجت نہیں ہے، یہ ایک جنرل سینس کی بات ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر یا ادارہ یا ہاسپٹل اپنے مریض کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کا تو پروفیشن ہے، وہ چاہے گا کہ مریض ٹھیک ہو جائے تاکہ پھر اس کی وجہ سے دوسرے مریض آئیں گے کہ یار یہاں ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہے، بہت مریض کی دیکھ بھال اچھی کرتے ہیں اور ہمارا مریض تو یوں تھا یار ان لوگوں نے ایسا علاج کیا کہ وہ سیٹ ہو گیا، ہمارے گھر پہ بھی آ گیا. یہ میں نے اپنی موٹی عقل کے مطابق یہ مشورہ دیا آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید یہ کیس کباڑا کرنے سے مریض فوت ہو گیا تو وہ زندہ ہو کر آنا نہیں ہے، اس نے الٹا وہ وکیل رکیں گے آپ، اس کی فیس دیں گے، کورٹ میں آپ کو بھی جانا پڑے گا یا وکیل جائے گا، لیکن پھر وکیل کے بعد آپ کو دھکے کھانے پڑیں گے، مسائل تو ہوں گے نا، پیسے دینے پڑیں گے، دشمنیاں الگ ہوں گی، پھر گناہ بھری گفتگو سے تو بچنا اس میں تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ آپ نے تو سیدھی تہمت تو رکھنی پڑے گی نا کہ اس ڈاکٹر نے مار دیا، حالانکہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ہوتا کہ اس ڈاکٹر نے مار دیا.
اب کیا یہ درست ہے کہ جو واقعی سرٹیفائیڈ یعنی قانونی طور پر جو ڈاکٹر ہیں اگر ایسا کوئی کیس ہو بھی جائے تو ان کے اوپر قانونی کاروائی نہیں ہوتی؟
ظاہر وہ تو اپنے جو بھی ہے اس چھوٹ جائے گا ڈاکٹر. ڈاکٹر ایک کیس میرے پاس آیا تھا اس طرح کا، وہ ایک کی ماں فوت ہو گئی، چند بھائی تھے، ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ ہمارا بڑا بھائی جو ہے نا یہ مطلب بولتا ہے میں ڈاکٹر کو یوں کروں گا اور کورٹ میں لوں گا فلاں کروں گا، اور مجھے کہا کہ آپ سے محبت کرتا آپ سمجھائیں، یعنی وہ سمجھدار تھا جو چھوٹا بھائی تھا، وہ سمجھدار تھا کہ اب یہ کچھ کرنے، جیسے میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی اس بھی سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر کیوں مار دے گا ہماری ماں کو، تو بولے آپ سمجھائیں، تو الحمدللہ میں نے اس کو سمجھایا اور یہی بات سمجھے کہ تمہاری ماں سے کیا دشمنی تھی یار اس کی، جو بےچارا ڈاکٹر اس کو قتل کر دے گا، غلط ٹریٹمنٹ کر کے مار دے گا، یہ تو الٹا اس کی بدنامی ہے، اس میں تو پروفیشنل آدمی تو کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، یہ اس کی سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے آپ بولتے ہیں نا میں کچھ نہیں کرتا، الحمدللہ تو وہ سب کچھ نارمل ہو گیا معاملہ. تو اس لیے مطلب میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ کیس کباڑے کے خرچے بھی نہ کیے جائے، گناہ میں بہت پڑیں گے، اور پھر آپ کا جو گیا وہ پلٹ کر آئے گا نہیں، مرنے والا تو چلا گیا، اس کے لیے آؤ عیسیٰ علیہ ثواب کی طرف ترکیب کریں، جو خرچہ کیس کباڑے میں کریں گے وہی رقم اگر اس کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کریں گے تو اس کا بھلا ہو جائے گا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
آپ بھی بہت ساری ہلاکتوں مصیبتوں ٹینشن سے نکلیں گے، ٹینشن ہوگا آپ کو، کیس کر رہا ہوں خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے.
جب موضوع کو تھوڑا سا میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا پاپا، کہ اب جیسے یہ کوئی انتقال کر جاتا ہے گھر میں، پچھلے کچھ اس طرح کے تجربات ہوئے ہیں، تو وراثت کے حوالے سے بابا گھروں میں تقسیم کا جو معاملہ ہے نا وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر والد کا انتقال ہو گیا تو اب بڑے بھائی کو یا جو بھی گھر کا جو بڑا ہو اس کو سب سے پہلے کیا کر لینا چاہیے، یا ماں کا انتقال ہو گیا یا باپ کا انتقال ہو گیا، تو یہ انتقال ہونے کے بعد یہ انڈرسٹینڈنگ شروع میں سب اس ٹائم پہ، کیونکہ انتقال ہوا ہوتا نا تو سب کی اس وقت کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا ہوتا، جی جی بھائی جان آپ کر لو، جی جی امی آپ کر لو، جی جی آپ کر لو، یار آپ سنبھال لو، نہیں نہیں سب کچھ یہی ہے. مگر یہ تھوڑا سا جب وہ نفسیاتی طور پہ جب یہ باہر آتے ہیں نا تو پھر ان کو تھوڑا سا یاد آتا ہے کہ وہ ابو کی گھڑی کدھر گئی، تو وہ امی کی چین کدھر گئی، تو وہ جو تھا اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، تو پھر یہ ایک دوسرے کے وہ معاملات خراب ہوتے ہیں اور پھر گھروں میں بھائی بہنوں میں جھگڑے ہوتے. پھر باہر بات پتہ کیا نکلتی ہے، وہ باپ کے جانے کی دیر تھی، یہ سب پھٹ پڑے، یہ سب لڑ پڑے، ایسی پھر بدنامی ہوتی ہے خاندانوں کی. تو ایسے میں وراثت کے حوالے سے ایک اخلاقی اور شرعی طور پر کیا فوراً کر لینا چاہیے؟
مرحوم کا جو بھی سامان ہے نا، چاہے وہ پہاڑ ہے یا سوئی ہے،
ہاں
چمچ ہے یا کٹوری ہے، دوائیں اس کی، اس کے کپڑے، جو بچی ہوئی دوائیں سر ان کی بھی قیمت تو بنتی ہے، یہ ساری چیزیں جوتے چپل جو بھی اس کے، اب یہ سب وارثوں کا حق ہے اور ایک وارث اس پر قبضہ نہیں کر سکتا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ الگ کر لی جائیں، سوئی سمیت ہر چیز، کہ یہ ہماری امی کی ہے یا ابو کے یا بیٹے کی چیزیں جو فوت ہوا ہے یہ اس کی ہے. اب جو اقرب ہوتے ہیں قریب ترین رشتے دار میت کے، یہ ان میں تقسیم ہوتا ہے، تو اب مفتی صاحب سے رجوع کریں کہ ہمارے یہ ہوا ہے، اب اتنے اتنے بھائی ہیں بہنیں ہیں فلاں ہیں، تو یہ ہم ترکہ کیسے تقسیم کریں، تو اس طرح وہ جس طرح لکھ کر دیا جائے گا فتویٰ، عام طور پہ تاکہ آسانی ہوتی ہے، تو اس میں مطلب وہ جس طرح فتویٰ دیں اس کے مطابق اس کی تقسیم کر لی جائے. یہ نہیں کہ میں نہیں یہ گھڑی تو یادگار ہے ابو کی میں رکھوں گا، وہ ایک بھائی نے یہ اٹھا لی تو چھوٹے نے پھر پین کو کہیں مت جانا، نہیں ابو کی پین تو میرے پاس رہے گی، تو کسی نے چین بھرا تمہارا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ساری اب سارے جو ورثہ ہے نا ان میں تقسیم ہوگا.
یہ کب تک ہو جانا چاہیے، ایک برسی اگلی برسی تک یا چالیسویں کے بعد کب ہونا چاہیے؟
یہ اللہ توفیق دے تو سانس بعد میں لے بندہ تقسیم جلدی کر دے، ورنہ ان میں پھر گناہوں کا بہت سلسلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی حق تلفی اس میں کی جاتی ہے، اور کاروبار ان میں تو خاص کر کے بولیں گے تو کام چور ہے، تیرے کو نہیں ملے گا، ساری محنت میں نے کی ہے، ہاں اس بھائی کو دوں گا، یہ تیرے سے اچھا تھا، آتا تھا ہاتھ بٹاتا تھا میرا، لیکن خاص ہاتھ نہیں بٹاتا تھا، اس کے حساب سے میں اس کو دوں گا. بڑا بھائی جو ہے نا اس طرح کی باتیں بھی کرتا ہوگا، تو یہ نہیں ہے، بلکہ کام کیا نہیں کیا، کام چور ہو یا شاہوکار ہو جو بھی ہو، چاہے گھر چھوڑ کر آگ کر دے، آج تو آگ کرتے ہیں آج کل،
جی ہاں
یہ آگ کرنے سے آگ تھوڑی ہوتا ہے، اخباروں میں جو آتا ہے یہ غلط ہے بالکل، اس طرح کوئی آگ نہیں ہوتا، اور آگ کر بھی دیا، اصل جو نافرمان ہے نا تو اس کا لقب تو وہ ہے مطلب آگ ہی ہے، جو نافرمان ماں باپ کا ہوتا ہے وہ آگ ہوتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، تو وہ آگ ہے، اب آگ کرنے سے آگ نہیں ہوگا تو پہلے یہ آگ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اب چاہے آپ نے حق کیا ہو یا یہ نافرمان ہو واقعی گھر چھوڑ کے چلا گیا ہو جو کچھ بھی ہو، لیکن اس کو بھی اتنا حصہ ملے گا جتنا اس کام کرنے والے بھائی کو ملے گا، جو بھی شریعت فرمائے گی تو اس طرح یہ سب کو حصہ تقسیم کرنا ہوگا، اس ماں کو بھی ملے گا نا، مرحوم کی جو بیوہ ہوگی
اس کو ملے گا. ملے گا. اچھا بہنوں کی شادی ہو گئی اور بہنیں بہت خوشحال ہیں اور ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی بڑے کھاتے پیتے اور اچھا کماتے ہیں، اچھا رہتا، بہنوں کو کیا ضرورت ہے؟ وہ بھائی ہے وہ زیادہ غریب ہے یا وہ ہمارے اور رشتہ دار ہے وہ زیادہ غریب ہے، تب بہنوں کو تو نہیں، تو بہنوں کو پھسلا کر کہ آپ چھوڑ دو تو ایک بابا ایک ایموشنل کرتے ہیں نا، ایک جذباتیت کہ یار آپ چھوڑ دو، تو کیا یہ تقسیم کرنے سے پہلے چھڑوانا چاہیے یا پہلے دے دینا چاہیے؟ وہ اپنی مرضی سے کسی غریب بھائی کو یا کسی بھی کو دینا چاہے نہ دینا چاہے اس کی مرضی، اس معاملے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں؟
اس میں یہ کہ بہن بھلے خوشحال ہے یا بھائی یہ خوشحال ہے، سب کا حصہ تو بنے گا، تو یہ آپس میں تقسیم کر دیں اور اب وہ قبضہ کر لیا، اب ٹھیک ہے بول دیتی ہے کہ میرے کو ضرورت نہیں ہے بھائی تم مطلب یعنی یہ لے لو،
بعد میں پھر اس کے جملے نکلتے ہیں اس طرح کے کہ اب میں تو کیا کروں، میں سب کے سامنے تھوڑی منع کرتی یا میں سب کے سامنے تھوڑی منع کرتا، لیکن اب ظاہر ہے کہ پیسے کی ضرورت میں کس کو نہیں ہوتی، لیکن میرے کو ایسا کر دیا، جب بگڑتا ہے نا تو پھر ایسی ایسی باتیں آتی ہیں. اچھا ایک مشورہ میں آپ سے اور مانگوں گا وراثت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ سوئی سے لے کر ہر چیز کو الگ کر دیا جائے، تو یہ کوئی ایک آدھ گھر کا فرد کر لے یا بہتر یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک آدھ بھائی بہن کو یا گھر کے کچھ معتمد افراد کو اور ملا لیا جائے گا، ہو جو بھی والد صاحب کا یا ماں کا یا جو بچ گیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا جمع کریں اور نکال کر ہم رکھ دیں تاکہ کل کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات نکلے خرابی پیدا ہو تو یہ نہ ہو ہمیں کیا پتا کہ تم نے کیا رکھا تھا نہیں کیا نکالا تھا، ہم کو تو ہمارے کوئی گواہ تھوڑی ہے ثبوت تھوڑی ہے، تو بدگمانیاں غیبتیں اور پھر یہ توڑ پھوڑ کے معاملات سے بچنے کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مشورہ دینا چاہیے؟
بالکل دینا چاہیے، مل جل کر کرنا چاہیے. اب یہ تو اس کا تو تصور کہاں رہا ہے، اب جو ترکہ بھی تقسیم ہوتا ہے اگر کہیں کوئی کرتا بھی ہے تو عام طور پہ یہ کہ یہ پلاٹ چھوڑا ہے یہ دکان ہے، اب بینک بیلنس کا پتا ہے تو چلو اتنا بینک بیلنس ہے اس میں، اب یہ برتنوں میں اور سویدھا کے میں کون حصہ کرے گا، توجہ ہی نہیں ہے، ذہن بھی نہیں ہے. یہ دیکھیے ایک نیک خاتون کی حکایت ہے کہ وہ آٹا گوندھ رہی تھی، اس دوران ان کے شوہر کی لاش لائی گئی، انہیں انتقال ہو چکا تھا، جیسے ہی پتا چلا کہ یہ وفات پا چکے ہیں فوراً آٹا گوندھنے سے ہاتھ روک دیا اور فرمایا اب اس آٹے میں وارثوں کا حق شامل ہو گیا ہے. ایک بزرگ ایک مریض کے سرانے تھے اور چراغ جل رہا تھا، رات کا وقت تھا، پہلے بتیاں تو نہیں ہوتی تھی تو چراغ جل رہا تھا، اتنے میں اس مریض نے دم توڑ دیا، تو وہ بزرگ کے دوست تھے لیکن انہوں نے دم توڑ دیا، انتقال ہو گیا دوست کا، تو انہوں نے فوراً چراغ پھونک مار کے بجھا دیا، جب چراغ بجھا دیا کہ اب اس چراغ کے تیل میں وارثوں کا حصہ ہو گیا، اب یہ اس کا نہیں ہے کہ میں اس کو اب استعمال کر سکوں. یہ تقوی والے لوگ ایسے ہوتے، ہمارے ہاں تو جو بے دردی سے وارثوں کا مال یتیموں کا مال کھایا جاتا ہے، یتیموں کے مال کی تو کتنی یعنی کہ کھانے کی مذمت ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 152، ولا تقربوا مال اليتيم، ترجمہ کنز الایمان، اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ، الا بالتی ہی احسن، مگر بہت اچھے طریقے سے. حتی یبلغ اشدہ، یہاں حتی کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اب یہ سب سوچتے ہو گیا یار میں نے کم یتیم کا مال کھایا، میں نے کوئی نہیں چھینا اس سے، لیکن یوں انڈائریکٹ ایک تعداد ہوتی ہے جو یتیموں کا مال کھا رہی ہوتی ہے اور ناحق کھا رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا. بہرحال یہ کہ یہ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، وراثت کے مال میں خیانت نہ کیجئے، مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے، 40 کے آس پاس اس کے پیج ہے، تو یہ رسالہ پڑھ لینا چاہیے، اس کی سب کو ضرورت پڑھ سکتی، کب گھر میں فوتگی ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔
امیر علیہ السنت سے جو آپ نے مدنی پھول دیے، دو چیزوں کی رہنمائی درکار ہے، ایک تو یہ ہو گیا کہ گھر کا سارا سامان وغیرہ جتنی چیزیں ہیں اس کی تقسیم کاری۔ اب اگر فرض کریں گھر کے اندر ورثہ جو ہے وہ بالغین ہیں، بڑے ہیں، اب اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورا پورا حساب کتاب لگا کر ہو، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپس میں مصالحت کر لی جائے، یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ بھائی یہ جیسے مثال کے طور پہ پلاٹ ہے، یہ والد جو وارث واقعی بنتے ہیں ان میں سے ایک چیز نے ایک پلاٹ لے لیا، ایک نے کاروبار لے لیا، ایک نے کیش لے لیا، اور گھر کا ساز و سامان کسی نے لے لیا، اگر اس طرح کی صورت بنا لے تو ایک ایک چیز کی تقسیم کاری کی وہ جو صورتیں ہیں اس میں آسانی ہوگی، یہ ایک ایک چیز کو تقسیم کرنے کے تعلق سے، ایک تو یہ رہنمائی درکار تھی۔ دوسرا یہ کہ جیسے ابھی ایک سوال یہ بھی مدنی پھولوں کے بیچ میں آیا تھا کہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی معاف کروا دیتے کہ بھائی تقسیم ہم نہیں کر رہے تو یہ خوشحال ہیں، یہ ایسی صورتیں ہیں کہ ان کو نہ دیا جائے، بہنوں وغیرہ کے معاملے میں، تو کیا وراثت سے بالکل کچھ نہ لے کر کیا وارث معاف بھی کر سکتا ہے، یا یہ کوئی ایسی جبری ملکیت ہے کہ اس کو کچھ حصہ لینا پڑے گا؟ اس تعلق سے اگر کچھ رہنمائی ہو جائے۔
وراثت ایک ایسا مالی حق ہے جو لازمی طور پر وارث کی ملکیت میں آ جاتا ہے، وہ اسے بہر صورت لیتا ہی ہے، نہ اسے معاف کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے معاف کروایا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات وراثت کی حقدار عورتیں، جسے بیٹیاں اور بہنیں، اپنا حصہ لینے کے بجائے معاف کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات دیگر رشتے دار انہیں اپنا حصہ معاف کر دینے کا کہتے ہیں اور اس پر زور دیتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں غلط، معاف کرنے یا کروانے سے ان کا حصہ ختم نہیں ہوگا، مردوں پر لازم ہے کہ وہ حقدار عورتوں کو ان کا حصہ دیں، اور عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے حصے کو اپنے قبضے میں لیں۔ البتہ اگر اپنا حصہ وراثت پر قبضہ کرنے کے بعد کسی جبر و اکرا اور زور و زبردستی کے بغیر محض اپنی خوشی سے کسی دوسرے وارث کو اپنا حصہ دینا چاہیں تو اس کا اختیار انہیں حاصل ہے۔ مارے وراثت میں خیانت نہ کیجیے، پیج نمبر 27 پر یہ مدنی پھول کے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا،
حدیث پاک میں ہے، فرض حصوں کو فرض حصے والوں کو دے دو، اور جو بچ جائے وہ میت کے قریب ترین مرد کو دے دو، کہ جس نے بالشت کے برابر زمین نہ حق لی تو قیامت کے روز اسے سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا۔ تو جس کا جو حق ہے اس کا حق اس کو دینے کا پورا نظام بنانا پڑے گا۔ ایک اور حدیث بھی سنا دیتا ہوں، جو زمین کے کسی ٹکڑے پر ناجائز طریقے سے قابض ہوا تو اسے سات زمینوں کا توق ڈالا جائے گا، اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ صلو علی الحبیب، تو یہ رسالے میں وعیدیں بھی لکھی ہیں، تو اس کو پڑھ لیا جائے۔ اور میری دوبارہ مدنی التجا ہے کہ بھلے آپ بڑے بھائی ہیں یا جو بھی آپ بڑے ہیں، مالدار ہیں، تھوڑا روب ہے، مگر اس معاملے میں آپ بالکل نیوٹرل ہو جائیں، اور جس کا جو حصہ ہے نا وہ حصہ ہاتھوں ہاتھ تقسیم کر دیں، اس میں آپ کی بھی عزت ہے اور انشاءاللہ فتنے فساد سے بچ بھی جائیں گے، ورنہ پھنس جائیں گے، بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں بعد میں۔ ٹھیک ہے بابا،
مسائل تو یار ایسے پیدا ہوتے کہ وہ جیسے جس کیا ایسا ہوا، میت ہو گئی، اپنے کو پتا ہے کہ تقسیم تو کیا نہیں ہے، اب ان کے یہاں جا کر ان کی چیزیں لینا، ان کے پیسے لینا، ان کے یہاں کھانا پینا، یہ بھی بڑے یار آزمائش ہوتی ہے۔ خیر کنفرم نہیں پتا جب تک کھا پی سکتے ہیں، لیکن بہرحال مسائل ہوتے ہیں، اس میں دل ٹھکتا نہیں ہے، اور تقسیم تو آج کل کرتا کون ہے، تقسیم کرنے والے چلے گئے مزاروں میں جو صحیح معنوں میں تقسیم، اب تقسیم میں نے وہی کہا نا کہ پلاٹ عمارت اگر چھوڑی ہے، بلڈنگ چھوڑی ہے، مکان چھوڑا ہے، دکان چھوڑی ہے، بینک بیلنس ہے کوئی سا، اس میں تقسیم، باقی ابھی سوئی دھاگے اور برتن اور اس کی گھڑی اور پین اور جوتے چپل کپڑے، یہ سب میں وراثت وارثوں کا حق ثابت ہو رہا ہے۔
پاپا اب تو گھڑی اور قلم جو ہے نا یہ کم اہم نہیں ہے، اگر واقعی کو پیسے والا آدمی دنیا سے گیا ہے نا تو گھڑی ہو سکتا ہے کم از کم کروڑ ڈیڑھ کروڑ روپے کی ہو، اور ہو سکتا ہے قلم اس کی 50-60-70 لاکھ روپے کی ہو، اور اس کے چشمے کی فریم جو ہے نا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3-4-5 لاکھ روپے کی اس کے چشمے کی فریم ہو، یہ سب ملا کر بھی کو پونے تو 2 کروڑ روپے کا تو مال بن جائے گا خالی چشمہ گھڑی، اور یہ جوتے ہو سکتا ہے کہ اس کے 30-40 ہزار روپے کے جوتے ہوں، یہ سب چلتا ہے، یہ کفلین جو یہاں نہیں وہ لگاتے وہ جو وہ کفلین بھی یہ اس کو کفلین کی جو کف بناتے ہیں پھر اس میں بٹن کی جگہ پر وہ اسٹیل کے کفلین ہوتے ہیں، وہ کفلین جو ہے نا یہ برانڈیڈ آتے ہیں، یہ لاکھوں روپے کے صرف کفلین ہو جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے کے، وہ بعض اوقات یہاں وہ بٹن لگاتے ہیں وہ بڑے قیمتی، تو یہ چیزیں سب ملا تو یہ پیسے والوں کے تو تقریباً 2-2.5 کروڑ روپے کا تو یہ سامان ہو جاتا ہے خالی ان کا۔
جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، تو اب یہ مالداروں کی بات، اب جیسے کہ سستی ہے یہ 5-7 روپے کا قلم ہے، 5-7 کا ہی ہوتا ہے میرے پاس، تو یہ بھی اگر ایسی صورت پیش آتی ہے، آنی تو ہے، تو یہ بھی میرے وارثوں کا حق ہوگا، کوئی ایک بیٹا چاہے کہ میں نشانی رکھ لوں تو وہ نہیں رکھ سکتا، تو یعنی چاہے وہ چیز قیمتی ہو یا کم قیمتی ہو، جس کی قیمت بنتی ہے، مال متقوم جس کو بولتے ہیں، قیمت بنتی ہے، چاہے 1 روپیہ بنتی ہے، قیمت بنتی ہے، اس میں وراثت تقسیم ہوگی۔
باپا یہ ہمارے ایک اور بڑا عجیب سسٹم ہے، یہ بات چلی ہے، جو گھر ہے نا ہمارے یہاں جس میں والدین رہتے ہیں، اب وہ بڑا بھائی امیر ہو یا غریب ہو کچھ بھی ہو، وہ چھوٹے بھائی ہی کو ملے گا، یہ حتمی بات ہے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ فائنل ہوتا ہے کہ یہ گھر جو ماں باپ کا یہ ہے ہی چھوٹے بھائی کا، بڑے بھائی کو اپنا گھر بنانا ہی پڑے گا۔
تو ظلم ہے، اب برادریوں میں مختلف رواج ہوتے ہیں، دیکھیں ہمارا رواج وہی درست ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، خاندانی رواج کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر رکھنا چاہیے، اور پھر اس کو عملی جامہ پہنایا جائے، اور یہ خاندانی یہ قرآن و حدیث کی ہم کو مطلب کسوٹی پر رکھنا، یہ مفتی اسلام کے ذریعے ممکن ہو سکے گا، اپنے طور پر نہیں کہ میں بھی مسئلے جانتا ہوں، اور ایک داڑھی والے سے پوچھ لیا، اس نے ہاں میں ہاں کر دی، میں نے مولانا سے پوچھ لیا، مولانا کو بےچارے کپڑے پہننے کی سود ہے کہ پہلے کون سی آستین میں ہاتھ ڈالتے، یہ مسئلے بتاتے پھرتے، تو یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے مسئلے بتانا، آپ لوگ بھی نہ بتایا کریں، یہ کام علماء کرام کا ہے، علم کے علماء، خالی داڑھی رکھنے والے نہیں، نہ مسجد کے امام، کہ مسجد کے امام سب عالم نہیں ہوتے، ہر عالم بھی یہ پیچیدہ مسائل نہیں جانتا ہوتا، وراثت کا تو بالکل یعنی کہ یہ ٹاپک ہی الگ ہے، وراثت ہر عالم وراثت میں ماہر نہیں ہوتا،
آدھا علم
کا اس کا الگ سے باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے وراثت کے مسائل کا۔
وراثت کو آدھا علم کہا گیا ہے؟
جی آدھا علم بھی کہا گیا ہے اس کو، نصف علم، اور دوسرا یہ اصل میں پریکٹس کے اوپر ہوتا ہے سارا، یعنی اس کو پڑھنا، صرف پڑھنا بھی اس میں کفایت نہیں کرتا، یہ مسلسل اس کو جب تک پریکٹس میں نہیں رکھیں گے یہ بندہ نہیں کر سکتا۔
یہ سوال آیا اس کو سوشل میڈیا پر، ہمارا یہ وراثت والا مسئلہ چل رہا ہے، یہ ساجد حسین ہے، کیا وراثت کی زمین کے پیپر میں اونرشپ ٹرانسفر کا دینا کافی ہے یا قبضے کی صورت بھی کرنی پڑے گی، اس کا کیا ہونا ہے، اب زمین ہے تو اس کی کیا کرنا چاہیے مفتی صاحب؟
زمین ہے یا مکان وغیرہ ہے تو اس میں بھی یہی حکم شرعی ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ والد اپنے کسی بیٹے کے یا دو تین بیٹوں کے نام کر کر چلا جاتا ہے, تو فقط نام کر دینا, کاغذات بنا دینا یہ کفایت نہیں کرتا, شرعی طور پر قبضہ دینا ضروری ہوتا ہے. اور شرعی طور پر قبضہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہ, وہ زمین جو ہے اس کی اپنی مشغولیت سے ختم ہو جائے, اس کا سامان وہاں رکھا ہوا ہے, گھر میں اس کی رہائش بھی ہے اور اس نے اپنے کسی بیٹے کے نام کر دیا اور اسی گھر میں اس کا ویسے ہی انتقال ہو گیا, تو اب اگرچہ اس نے قانونی طور پر جو قانونی تقاضے تھے وہ تو پورے کر دیے, مگر جو شرعی تقاضا تھا, جو قبضہ دینا تھا اس کو, شرعی طور پر جو قبضہ دینا تھا وہ قبضہ اس نے نہ دیا. اب اس کے انتقال کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس شخص کے نام کیا ہے, جس بیٹے کے نام کیا ہے وہ مالک ہو گیا, بلکہ یہ مال وراثت ہوگا اور وراثت کے طور پر تقسیم ہوگا.
اگر جیتے جی قبضہ دے دیا ہوتا تو یہ صورت پیش نہ آتی کہ مال وراثت پھر نہ ہوتا.
کتنی گھر گھر کی یہ کہانی.
ہاں شرعی جو قبضہ ہوئی نا, شرعی طور پر قبضے کی مثالیں دیتے کس طرح قبضہ, اتنا بڑا پلاٹ اٹھا کر گھر میں تو نہیں آئے گا.
پلاٹ تو جیسے دے دیا, پلاٹ تو اتنا ہو جاتا ہے کہ بتا دیے کہ بھئی یہ پلاٹ ہے تمہارا ہے, وہ تو ہو گیا. ہوتا یہ عام طور پہ گھر میں, جیسے بتایا مثال دی کہ اس کا اپنا سامان رکھا ہوا ہے اور صرف نام کر دیا کہ یہ تمہارا ہے, تو اس سے قانونی طور پہ تو مان لیا جاتا ہے کہ یہ اس کا ہے, لیکن شرعی طور پر یہ قبضہ نہیں ہوتا. اگر اسی کبھی صورتحال پیش آئے تو اول تو اس میں سب سے پہلے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے, کسی سنی سے یلقیدہ مفتی صاحب جو اس فیلڈ کے ہوں ان سے مشورہ کرنا چاہیے, کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک کے نام کر رہے ہوتے ہیں جس میں کئیوں کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہوتی ہے. تو پہلے تو شرعی طور پہ مشورہ کر لیں کہ واقعی آپ ایک بیٹے کے دو بیٹوں کے نام کر رہے ہیں تو کیا صحیح طور پر آپ نام کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, کہیں شرعی اعتبار سے آپ کی اس پہ پکڑ تو نہیں بنتی. پھر اس کے بعد جو قبضے کی صورت ہے وہ وہی ہے کہ اس میں اپنا جو بھی سامان ہے یا تو وہ نکال کے اپنی چابی اس کو دے دے بالغ و رات کو کہ بھئی یہ تمہارا, تم اس کے مالک ہوئے, ہمارا اس میں سے قبضہ ختم, وہ خود باہر آ گیا. ابھی باہر آ کے کہتا ہے کہ سارا سامان سمیت یہ گھر تمہارا ہے, تم اس کے مالک ہو, اپنا قبضہ اس پہ سے ختم کر کے مالک کر دیتا ہے, پھر اس کے ساتھ وہ بھلے رہتا ہے, بیٹا اس کو رکھتا ہے, تو اب رہ سکتا ہے اس طریقے سے.
اللہ کریم ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. اس مسئلے کو ابھی جو سن رہے ہیں لگتا تو ایسا ہی ہے کہ جس طرح گھر میں کفن دفن اور غسل میت وغیرہ کے لیے تجربات ہونے چاہیے, اسی طرح وراثت کے بھی تجربات کچھ نہ کچھ ہونے چاہیے, کیونکہ یہ بڑے مسائل ہیں اس میں. اللہ نصیب فرمائے.
اس میں تو یہی ہے مشورہ کہ اپنے طور پر نہ کیا جائے کچھ بھی, جو بھی صورتحال ہے مفتی صاحب کے آگے رکھ دی جائے. مفتی وہی عاشق رسول مفتی ہو, ماہر جو اس فیلڈ کا ہو, کیوں میں نے کہا نا وراثت کا تو الگ سے کورس کروایا جاتا ہے, تو ہر ایک اس کا ماہر نہیں ہوتا. پڑھا ایک بار دو بار پڑھ لیا تو اس سے تھوڑی سب یاد رہ جاتا ہے. تجربہ جس کے پاس زیادہ اس طرح کے مسائل آئیں گے نا لوگ پوچھنے کے لیے, تو وہ تجربہ اس کو ہو جاتا ہے.
اس میں کیا یہ مشورہ دینا مناسب سمجھتے ہیں آپ کے جو بھی مفتی صاحب فیصلہ کریں اس کو تحریری طور پر فتوا لکھوا کر تصدیق لے کر سارے بھائی بہنوں میں بھی دے دیا جائے,
مدینہ مدینہ,
تاکہ کل کو اولادوں میں بھی فتنہ نہ ہو.
بالکل,
وہ بتا دیں گے بھائی یہ لکھ کر لیا تھا ہم نے سارا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام نعیم ہے اور میں ڈائنگ کے متعلق کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ہم جو کلر بناتے ہیں اس کلر کے اندر کوئی ناپاک چیز گر جائے تو وہ کلر کیسے پاک ہوگا, اور کیونکہ ہم وہ کلر کپڑے میں بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ کپڑا بھی ظاہر سی بات ناپاک ہوگا, اس کپڑے کا کیا طریقہ ہے کہ وہ کپڑا کس طریقے سے پاک کیا جائے؟
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کپڑا رنگا جاتا تھا جس چیز سے, تو اس میں اسپرٹ ڈلتا تھا, اور اس وقت فقہ نے اسپرٹ کا خارجی استعمال بھی ناپاک قرار دیا تھا, تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فتاوی رضیہ میں اس پر گفتگو کی ہے, یعنی رنگنے والی چیز کے اندر اگر ناپاکی شامل ہوگی تو وہ کپڑوں کو بھی ناپاک کرے گی, اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب اگر کپڑے نے وہ ناپاکی جذب کر لی ہے تو اس کے جو زائل کرنے کا طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا. کپڑے سے رنگ الگ نہیں ہوتا لیکن جو ناپاکی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے, تو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ناپاکی کو زائل کرنے پر قدرت رکھتا ہے. تو ایک طریقہ تو یہ کہ پانی میں اس کو دھویا جائے اور ناپاکی کا جو اثر ہے وہ دور ہو جائے. اس میں یہ ضروری نہیں کہ رنگ کا اثر دور ہو جائے, رنگ تو کپڑا پکڑے رہے گا, لیکن مثال کے طور پر پیشاب گرا تھا تو جو پیشاب کے اثرات ہیں اس طریقے سے اس کو دھویا جائے کہ وہ زائل ہو جائیں. کپڑے میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بہتے پانی میں دھویا جائے یا تین مرتبہ دھونے کے بعد جو نچوڑنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے یہ ذرات دور ہو جاتے ہیں.
میں بابل مدینہ کراچی سے صادق بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ شریعت اور طریقت میں فرق کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کو چھوڑ دیں اور طریقت پہ چلیں, تو ایسا کرنا کیسا؟
آپ نے اس پر بہت بیان کیا تجربہ, آپ کو آپ کی تو قسط بار چل رہا تھا نا بیان.
طریقت شریعت مطہرہ ہی کا ایک حصہ ہے. شریعت کی تعلیمات ہیں, شریعت کی جو تعلیمات ہیں وہ مختلف زاویوں کے ساتھ مل کر ایک گلدستہ کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید, قرآن مجید فرقان حمید شریعت کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کا دوسرا حصہ ہے. قرآن قرآن کے تشریح بیان کرتا ہے, پھر قرآن کے تشریح حدیث بیان کرتی ہیں, پھر فقہ اسلامی آ جاتی ہے. تو طریقت کوئی الگ چیز نہیں ہے, ایسی چیز کہ جو جس کو یہ کہا جائے کہ شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے اور شریعت سے جداگانہ چیز ہے. طریقت اسی وقت صحیح طریقت کہلائے گی جب شریعت مطہرہ کے اصول و ضوابط پر عمل کیا جائے. جو طریقت کے اندر مرشد کا کردار ہے, مرشد کا کردار یہ ہوتا ہے کہ مرشد لوگوں کو شریعت کے نزدیک کرتا ہے, شریعت پر لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں, اور مرشد کا کام ہوتا ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک لوگوں کو پہنچانا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے, جو دین لے کر آئے, جو تعلیمات لے کر آئے, تو مرشد کا کام ہے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر لوگوں کو چلانا اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا تعلق جوڑ دینا. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے اس پر عمل نہ کیا جائے, شریعت اور چیز ہے, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق نہ جوڑا جائے, طریقت کچھ اور چیز ہے, تو ایسا شخص جو ہے بلا شبہ گمراہی کی دعوت دیتا ہے اور وہ اس مفہوم سے ناآشنا ہے کہ طریقت کا مفہوم کیا ہے. جتنے بھی غوث, کتب, اقطاب, قلندر, جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں, تمام کے تمام شریعت کی تعلیمات پہلا حصہ رہی ہے. یعنی شریعت کی تعلیمات کے اندر فرائض پر عمل, واجبات پر عمل, گناہوں سے بچنا, یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ بندے کا تزکیہ قلب کیا جاتا ہے, بعض اوقات بندے کو مباح باتوں سے بچنے کی بھی ترغیبات دی جاتی ہے. بہرحال اولیاء کی تعلیمات میں مستحبات پر عمل کرنا, اس کی ترغیب ہر حال میں شامل ہوتی ہے. ان چیزوں سے بندہ اس کا تزکیہ ہوتا ہے, اس کا دل صاف ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے, آہستہ آہستہ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے. یہ طریقت ہے. شریعت کو چھوڑ کر کوئی طریقت نہیں ہو سکتی, گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد حنیف اتاری سہرہ تھر سے عرض کر رہا ہوں. سوال عرض یہ تھا کہ ہمارے تھر کے اندر یہ بات بہت مشہور ہے کہ جس کا روزہ نہیں ہے رمضان المبارک میں وہ جانور کو ذبح نہیں کر سکتا, کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے.
جانور اگر وہ ذبح کرے, مسلمان ہے تو ذبح شرعی تو ذبح کر سکتا ہے, وہ حلال ہو جائے گا. جانور بے نمازی, بے روزہ کا بھی ذبیحہ حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. رمضان کے مہینے میں کسی سے کوئی کام کروایا, مثلاً پلمبر, ہیئر ڈریسر وغیرہ سے, جو کام کی مزدوری طے ہوتی ہے, اس کے علاوہ وہ عیدی بھی مانگتے ہیں, تو عیدی ملا کر مزدوری سے زیادہ پیسے مانگنا کیسا؟
ہمارے ہاں جتنے بھی مزدور ہیں تقریباً ہی, یہاں تک کہ پیٹرول پمپ پر جو پیٹرول بھر رہا ہوتا ہے, اگر عید کے دن جائیں تو وہ بھی مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے عیدی دے کر چلے جاؤ. کہیں بندہ پارکنگ پر جائے تو وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ پارکنگ والا کہتا ہے کہ یہ تو آفس دے ہی رہے, مجھے عیدی بھی دے دو. تو سوال کرنے کی صورتیں ہیں, یہ سوال کرنا ہے. سوال کرنے کی جو صورتیں ہیں وہ اس وقت سوال کرنے کی اجازت ہے کہ جب کوئی بندہ اتنی حالت فقر پر پہنچ جائے کہ مسکین کی تعریف پر پورا اترتا ہو، تو جو شخص مسکین نہیں ہے اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور عام طور پر لوگ مسکین نہیں ہوتے، تو یوں استحقاق نہیں ہے سوال کرنے کا، ایسا سوال کرنا حرام ہے، دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک سیٹھ کے پاس یا ایک گھر میں کوئی بندہ کام کرتا ہے، بندہ اس کے مانگے بغیر اپنی رضامندی سے خوشی سے عید آ رہی ہے کچھ دے دیتا ہے، اس دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، دینے والے کی سخا ہے، دینے والے کی عطا ہے، لیکن سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سوال کرنے کی جو مذمت ہے، جتنی بھی مذمتیں بیان ہوئی ہیں وہ اسی موقع پر بیان ہوئی ہیں کہ سوال کا استحقاق نہیں تھا اور سوال کوئی کر رہا ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ قرض مانگنا بھی سوال ہے۔ جو مذمت سوال کی ہے یعنی پیسے مانگنے کی ہے اپنی ذات کے لیے، قرض مانگنے کی وہ مذمت نہیں ہے۔ قرض مانگنا زیادہ سے زیادہ معیوب ہے، اور حاجت نہ ہو تو نہیں مانگنا چاہیے، لیکن اگر حاجت ہو تو قرض جو ہے وہ مانگا جا سکتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھی اس حوالے سے کہ قرض جو ہے اس کا ثواب صدقہ دینے سے زیادہ ہے۔ تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں، تو یہ ارشاد ہوا کہ قرض وہی شخص مانگے گا جس کو حاجت ہے، جبکہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس کو حاجت نہ ہو۔ تو یوں قرض مانگنا اور چیز ہے اور سوال کرنا اور چیز ہے۔ سوال کا مطلب ہے پیسے گفٹ کے طور پر مانگنا، عطیہ کے طور پر مانگنا، جبکہ قرض کے اندر پیسے واجب الادا ہوتے ہیں، واپس لوٹانا ہوتے ہیں۔ بندہ وقتی طور پر اپنی حاجت پوری کرتا ہے اور حاجت پوری کرنے کے بعد دوبارہ پیسے لوٹا دیتا ہے۔ عام حالات میں قرض مانگنا معیوب ہے، لیکن حاجت ہو تو قرض مانگنے کی اجازت ہے، لیکن اپنے ذات کے لیے پیسہ مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ جی ہمیں عمرے کے لیے اسپانسر کر دو، ہمیں حج پر بھیج دو، تو یہ قرض مانگنے کی صورت نہیں ہے، یہ سوال کرنے کی صورت ہے، وہ مذموم صورت ہے جس سے فقہ نے منع کیا ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر ان کی مذمت وارد ہوئی ہے۔
پولیس والے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھنگی ہوتے ہیں نا، وہ بھی مانگ رہے ہوتے عیدی، ان کو عید سے کیا لگے، پیسے چاہیے، سب کو پیسے چاہیے، اور جگانے والے جگاتے ہوں یا نہ جگاتے ہوں، عید کے دن عیدی مانگنے آئیں گے۔ اللہ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرحان شیخ ہند سے یہ ویب سائٹ پہ لائیو چیٹ کے ذریعے سوال کیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد افطار کرنا کیسا؟
افطار میں تاخیر منع ہے۔ اب اگر مغرب کے بعد افطار کیا تو افطار تو ہو گیا، لیکن اتنی تاخیر نہ کی جائے، مکروہ غالب لکھا ہے اس کو، بلا حج بلا وجہ، اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے پاس جس سے وہ افطار کر سکے تو ظاہر ہے کہ مجبور ہے۔
زبیر فاروقی، با جماعت وتر ادا کرتے ہوئے تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھانے کے بجائے اگر رکوع میں چلا جائے تو کیا حکم ہوگا؟
نماز پوری کر لے اسی طرح اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔
بابا اس میں یہ شاید وضاحت نہیں کہ یہ رکوع میں جانے والا امام تھا یا مقتدی تھا، یہ جماعت لکھی ہے نا، تو یہ اس نے،
ہاں یہ مقتدیوں کا تو ہوتا ہوگا تیسری رکعت میں، تو مقتدی تو امام کی پیروی کرے گا نا، لوٹے گا، مقتدی لوٹ جائے گا اور قنوت وغیرہ پڑھے گا، اور سجدے سہو مقتدی پر نہیں ہے، مقتدی کا واجب اگر امام کے پیچھے چھوٹ جاتا ہے غلطی سے تو اس پر سجدے سہو مقتدی پر نہیں ہوتا، یعنی مقتدی اس کو کہتے ہیں جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو۔ جی ہاں، وہی بھولے سے جان بوجھ کر واجب ترک کیا تب بھی سجدے سہو نہیں ہے، تب تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔
زاہد فاروقی پوچھ رہے ہیں کہ جمعۃ الوداع اور حجت الوداع، اس میں اس سے کیا مراد ہے؟
جمعۃ الوداع اور
حجت الوداع۔
ہاں اچھا، حجت الوداع،
حجت الوداع
یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کیا، ایک ہی حج فرمایا نا، فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج فرمایا، وہ حجت الوداع کہلایا، آخری حج، رخصت کا حج۔ اور جمعۃ الوداع وہ کہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو مسلمانوں میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. اس بار تو اب یہ کہ آج جمعۃ الوداع عاشقان رسول نے منایا, کیونکہ اب آنے والا جمعہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ رمضان میں ہوگا یا اس دن عید ہوگی, تو اس لیے وہ آج بھی جمعۃ الوداع منایا. تو ہو سکتا ہے کہ نصیب ہو جائے جمعے کا روزہ بھی 30 ماہ, تو وہ بھی جمعۃ الوداع کہلائے گا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جمعۃ الوداع کو نہیں مناتا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ جمعۃ الوداع منانے کو ناجائز نہ کہے, کیونکہ شریعت نے جس چیز کو ناجائز نہیں کہا اس کو ہم ناجائز کہہ نہیں سکتے, نہ اس پر تنقید کر سکتے ہیں نہ برا بھلا کہہ سکتے ہیں. شریعت میں جائز کام ہے جمعۃ الوداع منانا. اس بارے لوگ تھوڑا محبت رمضان میں, رمضان شریف کی جدائی میں روتے ہیں, اپنے توبہ کرتے ہیں, نیکیوں کی طرف ان کا رجحان بڑھتا ہے, رمضان کی اہمیت دل میں اثر کرتی ہے. جیسے اب حجت جمعۃ الوداع میں الوداع پڑھی جاتی ہے, اب کوئی بالکل نیا ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے. یہ جب یہ لوگوں کو روتا دیکھے گا نا, اس کے دل میں تھوڑا مطلب کہ ایک ہلچل مچے گی, یہ کیا رمضان سے اتنی یہ لوگ محبت کرتے ہیں. پھر اس کو پتا چلے گا کہ ہاں بھائی محبت کرنی چاہیے رمضان سے, کہ رمضان شریف تو نیکیوں میں اتنا اضافہ کرتا ہے کہ ہر نیکی کا 70 گنا ثواب, ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے نا. نفل کا ثواب تو فرض کے برابر ملتا ہے اس میں, اور رحمتیں برکتیں, جنت کے دروازے کھلتے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں, سرکش شیاطین قید میں ڈالے جاتے ہیں, اور خوب مغفرتیں ہوتی ہیں, اور روزانہ افطار کے وقت 10-10 لاکھ گناہگار آزاد کیے جاتے ہیں جہنم سے, اور یہ فضیلت وہ فضیلت. تو اس طرح مطلب رمضان کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے, گناہوں سے بچنے کا ذہن, نیکیوں سے کرنے کا ذہن, نیکوں کی طرف رغبت کا ذہن. کہ دیکھو ساری قوم غفلت میں پڑی ہے, شاپنگ سینٹروں میں مست ہے, اور یہ رمضان المبارک سے محبت کرنے والے رو رہے ہیں رمضان کے جانے کے غم میں. تو یہ اس کا تاثر اچھا پڑتا ہے, برا نہیں پڑتا, لیکن اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے, کسی کی سمجھ میں آتا ہے کسی کی نہیں آتا, کیا کیا جائے, پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہے. اللہ کرے کہ سب کی سمجھ میں آ جائے.
یوٹیوب پر بھی مدنی چینل لائیو دیکھا جا رہا ہے. سید طلحہ قادری سوال کر رہے ہیں یوٹیوب پر کہ کیا قضاء عمری بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟
شرعی عذر کے بغیر یہ فرض جو قضاء عمری میں فرض پڑھے جائیں گے تو وہ کھڑے کھڑے ہی پڑھے جائیں گے. جہاں شریعت اجازت دے گی جس کو ایسا مریض یا ایسا زخمی, تو وہ اس کی الگ بات ہے.
عبد الباسط یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا فش کھا کر مسجد میں جا سکتے ہیں؟
اگر فش کی بدبو ہے تو مسجد میں نہیں جا سکتے, منہ میں بدبو آتی ہے تو, اور اگر منہ صاف کر لیا ہے تو جاتے ہیں. اصل مچھلی پکانا بھی سب کو نہیں آتا, مچھلی کو 3-4 گھنٹے پانی میں بھگو دیا جائے تو اس طرح اس کی جو اسمیل ہے بدبو ہے وہ پانی میں رہ جائے گی. اب جو پکائیں گے نا تو انشاءاللہ اس میں بدبو نہیں آئے گی, اگر کوئی اور وجہ بدبو کی نہیں ہے تو. تو فوراً پکا لی, کئی روز کی فش رکھی ہوئی ہے اس میں فریج میں اور آپ نے پکا لی تو اس میں تو بدبو آئے گی. سر میں زیادہ بدبو ہوتی ہے, سر تو نمک لگا کر سر میں رکھنا چاہیے, تو اس سے بھی بدبو کا یہ توڑ ہوگا. تو بہرحال اگر بدبو منہ میں ہے, ہاتھوں میں بدبو ہے, تو اسی صورت میں مسجد میں نہیں آ سکتے, گناہ ہے. صاف کر کے, ہاتھ سے بدبو, منہ سے بدبو ختم کر کے مسجد میں آنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یوٹیوب پر ہی کسی نے سوال کیا ہے کہ کسی کے لیے یہ کہنا کیسا کہ اس کا جنت میں گھر ہے؟
فائنل کہہ دینا کہ اس کا جنت میں گھر ہے, یہ نبی فرما سکتے ہیں اللہ کی عطا سے, اور ان سے سن کر, نبی سے سن کر امتی بھی کہہ سکتے ہیں. جنرلی مطلب یعنی کہ جو عوام جو کہہ دیتے ہیں نا یار یہ تو ہے ہی جنت ہے, سیدھا جنت میں جائے گا, یہ نہیں کہنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. ہم کو پتا نہیں کہ ہمارا کیا ہوگا, کس کا کیا ہوگا. ہاں اس نے زن کہ یہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا کہ اعمال بہت اچھے, یہ اچھی چیز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کے بارگاہ میں میرا سوال ہے, جو بائک پہ جاتے ہوئے پانی نکلتا آنکھوں میں سے, کیا وہ ناپاک ہوتا ہے کہ پاک ہوتا ہے؟
پاک ہوتا ہے, وضو بھی نہیں ٹوٹتا اس سے.
میں محمد عثمان طاہر طبع سلطان پور پاک سلیمانی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اسلامی بہنیں مدنی کاموں کے حوالے سے اپنے اندر کانفیڈینس کیسے پیدا کرے, جواب ارشاد فرما کر ہمارے لیے دعا بھی فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
کانفیڈینس کیسے پیدا کریں؟ اب کوئی مطلب کسی کا تصور کمزور ہوتا ہے, کسی کا زیادہ ہوتا ہے. فضیلت پر نظر رکھے, اللہ کی رحمت پر نظر رکھے, کام کریں, قبول وہ کرے گا, کوئی سنے نہ سنے, کوئی لائن پر آئے نہ آئے. ہماری ذمہ داری یہ نہیں کہ کسی کو لائن پر لگا دیں اور نیک بنا چھوڑے. ہمارا کام ہے پہنچا دینا, اور رب کا کام ہے ہدایت دینا. تو اس لیے وہ بس کام کرتے جائیں, اور نظر اللہ ورسائیو منی والاتمام من اللہ, میری طرف سے کوشش اور اللہ تعالی کی طرف سے تکمیل کہ پورا کرنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پر امیر علیہ سنت کا جو پیج ہے, کسی نے لکھا ہے کہ ایسا کہنا کیسا, شریعت خود کی بنائی ہوئی ہے, بندہ خود سے عبادت کر کے اللہ تک پہنچتا ہے.
شریعت تو اللہ اور رسول کے احکامات کو کہتے ہیں, خود کس نے بنائی ہے؟ یہ جملہ اچھا مولویوں نے یہ گڑھ لی ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تو بہت خطرناک ہے. لیکن ہمارے ہم پر جو الفاظ ہم تک پہنچے, اس کا حکم کیا ہوگا؟ سوال میں جو ظاہری طور پر نسبت نہیں ہے, وہ جہالت یا معلومات کی کمی کی وجہ سے کہہ دیا ہوگا. شریعت تو ہماری بنائی ہوئی ہے, معاذ اللہ, شریعت کا معنی نہیں بتاؤں گا. شریعت اللہ اور رسول کے احکامات کو کہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
سوال اس میں یہ تھا کہ جو سائل نے کسی کا ریفر کیا ہے, کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ شریعت خود بنائی ہوئی ہے, لہذا بندہ خود قرآن و حدیث پر عمل کرے, تو عام طور پر ایسا مضموم اور ایسا غلط جملہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب علماء کی نفرت پیدا کرنی ہو, آئمہ کی نفرت پیدا کرنی ہو, قرآن و حدیث پر جنہوں نے ساری عمریں گزار دی, انہوں نے جو نچوڑ نکال کر دیا, صحابہ کرام ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, آئمہ اربع ہیں, یعنی اس وقت دنیا میں کوئی کہیں بھی رہتا ہو, آئمہ اربع میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے. جو شافعی ہیں امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں, احناف امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں, مالکی جو ہیں امام مالک کی تقلید کرتے ہیں, امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ان کی تقلید کرتے ہیں. تو یوں ان کی تقلید کرتے ہوئے فروعی مسائل کے اندر تھوڑے بہت اختلافات ضرور ہوتے ہیں, تو ان کی تقلید کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے جو انٹرپریٹیشن ہیں, تشریحات ہیں, وہ اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی شریعت بندوں نے بنائی ہے, یہ غلط ہے. قرآن اور حدیث کے احکام واضح ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید فقان حمید نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, اور نماز کس طرح پڑھا جائے احادیث مبارکہ نے بیان کیا ہے. اب نماز کے حوالے سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں, احادیث کی تشریح علماء نے کی ہے. تو یوں علماء کا کام ہے تشریح کرنا, توضیح کرنا, اس کو کھول کر بیان کرنا. علماء خود جو ہیں وہ شارع نہیں ہیں, علماء خود شریعت نہیں گھڑتے, مسائل نہیں گھڑتے, علماء قرآن و حدیث کی جو ترجمانی ہے وہ کرتے ہیں. تو جو بھی ایسے جملے کا جس نے بھی ایسا جملہ کہا ہے, تو اس نے تہمت باندھی ہے علماء کرام پر. اللہ رب العزت نے ہمیں اللہ کی اطاعت, اس کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا, تینوں کی اطاعت کو ایک ساتھ بیان کیا. اولی الامر کی ایک تفسیر یہ ہے کہ علماء کی اطاعت کی جائے, علماء کی اطاعت کرنا واجب ہے, کوئی بھی شخص قرآن اور حدیث پر اپنے طور پر عمل نہیں کر سکتا, اس لیے کہ بہت ساری احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ وہ منسوخ ہیں. قرآن مجید فقہ حمید کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہیں. قرآن مجید کی جو آیات ہیں, احادیث مبارکہ ہیں, اس پر کس طرح عمل کرنا ہے. ایک واقعہ ایک محدث کے تعلق سے آتا ہے, ایک شخص کے تعلق سے, کہ اس نے استنجا کیا, استنجا کرنے کے بعد بغیر وضو کیے نماز پڑھنا شروع کر دی. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا آپ نے اس طرح بغیر وضو کے نماز پڑھنا شروع کر دی؟ تو کہا کہ وہ حدیث میں آیا کہ جو استنجا کرے تو وتر پڑھے. تو حالانکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جو استنجا کرے تو ڈیلے استعمال کرتے ہوئے تاک عدد میں استعمال کرے. من استجمارا فلیوتر, کہ جو ڈیلے استعمال کرے تو وہ تاک عدد میں کرے. تو اب وہ اس کا شغف تھا کہ جی میں حدیث سے ہی سارے مسئلے سیکھوں گا. اب اس پر معاملہ ہوا یہ کہ اس نے علماء کے تشریحات کو سامنے نہیں رکھا. اب تجربہ ہوتا ہے نا, ایک آدمی ساری عمر فزکس پڑھاتا ہے, وہ فزکس کی جو تشریح کرے گا وہ تشریح ویلڈ ہوتی ہے. جو ساری عمر کیمسٹری پڑھائے وہ تشریح کرے گا, اس کی تشریح اور ہوگی, طالب علم کرے گا اس کی اور ہوگی, اور جو بالکل غیر متعلق آدمی کرے اس کی اور ہوگی. تو وہ اتنے بڑے مغالطے میں پڑھے کہ حدیث کو ہی انہوں نے غلط سمجھ لیا. تو اس طرح کا مغالطے میں پڑھنا ہر ایک شخص کے ساتھ واقع ہو سکتا ہے. قرآن و حدیث پر صحیح طریقے سے اسی وقت عمل ہو سکتا ہے کہ جب ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے. پاک و ہند کے اندر, بنگلہ دیش بھی اس کے اندر ہو گیا, کروڑہ کروڑ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں. عرب ممالک میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں. بعض ممالک کے اندر, مغرب کے جو ممالک ہیں اس کے اندر تیونس ہے, مراکش ہے, ان ممالک کے اندر جو مسلمان پائے جاتے ہیں وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں. تو یوں ائمہ, یعنی جو مسلمانوں کی غالب اور اغلب تعداد ہے, وہ ائمہ اربع کی تشریحات کے مطابق ہی دین پر عمل کرتے ہیں.
ترکی بھی حنفی ہے؟
جی ترکی بھی حنفی ہے بلا شبہ.
امیر علیہ سنت کے فیس بک پیج پہ سوال ہے, مجیب سوال کر رہے ہیں کہ بہن کی شادی کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے اور وہ اتنی ہے کہ اس پر زکات لازم ہو, تو کیا اس رقم پر زکات لازم ہوگی؟
اگر اپنے ہی قبضے میں جس کے یا بہن کو بھی قبضہ دے دیا ہے اور وہ ہے زکات کے شرائط پورے ہو رہے تو زکات تو وہ دے گی, اس پر لازم آئے گی. خود رکھا ہے بہن کے نام پر کہ یہ دے دوں گا شادی کے لیے, مگر یہ بھی زکات کے اس میں کاؤنٹ ہوگی رقم.
فیس بک پیج پر ایک سوال آیا ہے, راشد خان ہے, عید کا چاند نظر آنے پر لوگ فائرنگ کرتے ہیں, کیسا؟
قانونی جرم نہیں ہے ہوائی فائر کرنا؟ قانونی جرم ہے میرے خیال میں, قانونی جرم ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سر میں نے کوشچن کرنا تھا, ابھی میں لائیو پروگرام دیکھ رہا تھا, سنا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سر سوال میرا یہ ہے کہ قرآن پاک کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورۃ آل عمران میں شہید کے بارے میں, جس میں یہ لکھا ہے کہ نا اللہ کی راہ میں مرنے والے کو مردہ مت سمجھو, یہ زندہ ہیں اور ان کے لیے روزی ہے. ٹھیک ہے, اس کا یعنی کہ یہ ترجمہ ہے. اچھا سر, ایک تو میں نے یہ یعنی کہ تفصیل پوچھنا ہے کہ شہید کیا ہے اور کیا اولیاء کرام شہید ہیں یا نہیں؟
شہید کو بھی ایک موت جو آئی ہے وہ تو آئی ہے, اور شہید کو موت آنے کے بعد ایک نئی زندگی دے دی جاتی ہے, اور اس نئی زندگی کے اندر وہ ان چیزوں سے متمتع ہوتا ہے کہ جو چیزیں جس سے جو جان رکھنے والے ہیں, زندہ لوگ ہیں, وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید نے شہدا ہی کے تعلق سے ایک جگہ یہ فرمایا کہ جو لوگ شہید ہو گئے اور وہ جنت میں پہنچے, انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش دنیا میں کوئی جا کے خبر دے دے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے عطا کیا ہے ہم یہاں پر کتنے خوش ہیں. تو شہید کی عظمت اور اعزاز ایک اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے کہ زندوں کی طرح جو زندگی ہے وہ اسے حاصل ہوتی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے علماء نے یہ لکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو حیات ہے وہ شہید کی حیات سے ایک درجہ مزید آگے ہے. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اس طرح زندہ رہتے ہیں جس طرح دنیاوی احکام میں زندہ ہوتے ہیں, دنیاوی طور پر زندہ ہوتے ہیں, ان کے جسم سلامت ہوتے ہیں, وہ اپنی قبروں میں عبادت کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں دنیا کی نعمتوں میں سے انہیں دیا جاتا ہے. انبیاء بھی زندہ ہیں, شہید بھی زندہ ہیں. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو بہت سارے انعام اور اکرامات عطا فرماتا ہے, لیکن اچھا اس میں سے پھر یہ اعزازات بھی ہوتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے جو جسم ہیں انہیں سلامت رکھا جاتا ہے. سینکڑوں اس طرح کے واقعات ملے ہیں, لیکن ہر ولی کو شہید نہیں کہتے. شہادت کی صورت اگر پائی جائے گی تو شہید کہا جائے گا, جو شہید ہوا ہے اسے شہید کہا جائے گا. لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام اگر ان کی ظاہری وفات شہادت کے طریقے پر نہ ہو تب بھی ان کا مرتبہ اور ان کی جو حیات ہے وہ شہید سے بھی اعلیٰ ہے, شہید سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے.
صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال کر رہے ہیں میں کہ میں کیکرا اور فش کا کام کرتا ہوں, خرید کا کمپنی میں سپلائی کرتا ہوں, میرا ایک کام کرنا کیسا؟
کیکڑا بھی بیچتے ہیں؟
جی ہاں,
کیکڑا بیچنا تو ناجائز ہے کیونکہ ہمارے یہاں کیکڑا کھانا حرام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عبد الرحمن ہے کسی ملک سے, کہتے ہیں ماں باپ اولاد پر یا ساتھ بہو پر ظلم کرے تو بیٹا کیا کرے, کس کی مانے؟
ساس
بہو پر ظلم کر رہی ہے یا ماں باپ اولاد پر یا ساتھ بہو پر ظلم کر رہی ہو تو ایسی صورت میں بیٹا کیا کرے, مانے کس کی؟
ظاہر ہے کہ وہ ظلم کا تو ایسا مسئلہ کہ واقعی وہ ظلم ہے تو مظلوم کا ساتھ تو دینا ہوگا, لیکن اب دیکھ لے کہ فتنہ فساد نہ ہوتا ہو, اس کی سنی بھی جاتی ہو, ورنہ یہ کہ مزید مظالم بڑھ نہ جائیں گے. تو موقع کی مناسبت سے ہو سکتا ہے اور پھر اس کو ظلم سے بچانا آتا بھی ہو. یہاں تو ظلم سے بچانا آتا بھی تو نہیں ہے نا, الٹا مطلب کیس خراب کر دیتے ہیں لڑائی جھگڑے میں. جیسے ابھی گھر میں مدنی ماحول بنانے کے تعلق سے کافی گفتگو ہوئی کہ نیکی کی دعوت گھر میں دے تو کس طرح دیں, یہ جا کر پھر کہیں اللہ گلہ کر دیں گے تو لڑا لڑی کر دیں گے کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو, جہنم میں جاؤ گے, تو یہ کرو تو اس طرح, تو الٹا خرابیاں پیدا ہوں گی. تو ہم نے حکمت عملی اور طریقے ان کو عرض کیے کہ کس طرح جا کر آپ نے گھر میں ماحول بنانا ہے. اسی طرح ساس بہو کے مسائل ہوتے ہیں. اب وہ ساس ظلم کرتی ہے بہو پر, یہ ہر صورت میں صحیح نہیں ہوتا. بعض اوقات اور عام طور پر تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے, ساس ڈانٹتی ہے تو اگر بہو اس وقت یہ تصور کر لے کہ میری ماں بھی تو مجھے ڈانٹتی تھی تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے, تو بڑی ہے, عمر بھی ہوتی ہے ساس کی, تو اس کی ڈانٹ سن لے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. ناحق ڈانٹا ہے تو ناحق ڈانٹنا ظلم میں تو آئے گا, لیکن صبر کر لے تو مسئلہ ہو جائے گا, حل ہو جائے گا. اب یہ کیا, اس ساس نے ڈانٹا تو بعض اوقات بہو بھی گرجتی ہے, اب وہ جب گرجتی ہے تو پھر برستی ہے, تو یہ وہ ساس چھوٹی ظالمہ ہوتی ہے, یہ بڑی ظالمہ بن جاتی ہے. اس سے بھی مسائل ہوتے ہوں گے گھر میں, اور پھر گھر کا جو بھی سکون ہے امن ہے سب اتاس. تو اب یہ کہ اس موقع پر بیٹا جو ہے واقعی چکی کے دو پارٹ میں پس رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے, تو اب دعا کرے اور جہاں مظلومہ کا وہ ساتھ دے سکتا ہے اور گھر میں فساد فتنہ نہیں ہوتا تو وہاں اس کو ساتھ تو دینا چاہیے.
اگر بیچارہ ماں کو سمجھانے یا اتنی محبت اور پیار اور عاجزی کے ساتھ بھی اگر باپا یہ ماں کو سمجھانے بیٹھتا ہے اور ماں بیچاری اگر وہ بول پڑتی ہے کہ تو مطلب بیوی کا غلام ہو گیا ہے, نہ تو بدل گیا ہے, نہ تو ایسا تھا نہیں, اس نے کچھ کرا دیا ہے تیرے ساتھ, نہ پتہ نہیں, تو سنتا ہی اس کی ہماری سنتا نہیں ہے, تیرے کو پال پوس کا ہم نے اس سے تھوڑی بھرا کیا تھا کہ تو یوں ہو جائے, تو ایسی صورت میں اب یہ ماں یا والد کے ساتھ کیا کرے؟
یہ فساد تو ہونا ہی ہے، عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر یہ بہو کا بیوی کا ساتھ دیا تو یہ مرا، اور یہ مزید ظلم میں اضافہ ہوگا، اور تہمت اب لگے گی کہ اس نے میرے بیٹے کو جادو کر کے اپنی طرف کر لیا ہے. پہلے وہ جنگ صغیر تھی تو اب جنگ کبیر ہو گئی، جنگ عظیم ہو گئی. بیٹا بھی گیا کام سے، کب کل، یعنی کہ جب ساس بہو کی جنگ ہو رہی تھی نا، بیٹا بچا ہوا تھا، اب بیٹے پر بھی وہ فائرنگ شروع ہو جائے گی. اور یوں گھر کا، تو میں نے اسی لیے بار بار عرض کیا کہ دیکھ لے گھر کا مزید ماحول تباہ نہ ہوتا ہو.
یہی حال بیچاری
کا، کل تک یہ کل ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ جملہ پکڑ لے کہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، اور مدنی چینل کو بھی پھر گالیاں.
فیصلہ بھی تو کرنا مشکل،
لڑواتے ہیں یہ.
اب فیصلہ مشکل ہوتا مظلوم کون، کیونکہ وہاں کا بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ جو اس کی ماں کی غیبتیں کرتی ہے اور اس کو ایسی باتیں بتاتی ہے کہ اس کی ماں کا امیج، ماں کا مورل، ماں کا مقام، مطلب وہ اندر اندر پیس رہا ہوتا ہے کہ میں بیٹھ کے اپنی ماں کی برائیاں سنو. ایسے ہی دونوں کر رہے تھے. اگر ہم یہ دونوں کو سمجھا دیں نا، دونوں فریق کو، کہ یار مہربانی کرو کچھ اپنے طور پر ہی سلو کر لو تاکہ گھر کا ماحول نہ بگڑے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے.
اللہ کرے. بس یار
فرماتے رہتے ہیں آپ،
اس ٹاپک پر تو ہم اتنا بولے کہ کوئی کیا بولے گا.
ابا اتنا بولے جب بھی بولے نا تب بھی یہی آتا ہے کہ اور بولو. یعنی یوں سمجھیے کہ ہم کتنا ہی بولے نا، ہوتا یہ کہ ریتا پیٹرول ٹنکی میں کم ہی جائے، باقی لیکیج بہت ہے، نکل جاتا ہے. یعنی بہت کم اس کا فائدہ اٹھا پاتے ہیں بےچارے، باقی بہت مشکل ہے. ویسے یہ مارکت الارہ مسئلہ، مطلب
ایک فریق اگر سن بھی رہا ہے ابھی تو دوسرا نہیں سن رہا ہوتا، اور اب اگر دوسرا دونوں سن رہے ہوتے ہوں گے تو جس، یعنی اس کر بہو تو اتنی جرات نہ کرے. اگر ہم بہو کو سمجھانا شروع کر دیں نا، اس میں نصیحت کریں گے جیسے میں نے کہا صبر کرے یہ، تو وہ ساس سن کیا بولتا ہے، سن، سامنے زبان نکالتی ہے، پھر یوں ہوتا ہوگا. بس دعائی ہو سکتی ہے.
بے شک ہے. ویسے واقعی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
دعا اس بیٹے کے لیے بھی کر دے جو دو پارٹ کے بیچ میں پیس کر آیا. وہ میرے کو اتنا مظلوم، ایسے کولے آتی ہیں بہت اوقات، ایسی کولے آتی ہیں، ایک کول
یہ بےچارے بہت تکلیف میں ہوتے ہوں گے، ٹینشن کی وجہ سے نیندیں نہیں آتی ہوں گی کیا. اب ماں کو سمجھائے کیسے، بہو کو کنٹرول کیسے کرے، وہ بیوی کو، یہ بھی بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ بس خدا
زبان کس کے پاس نہیں ہے.
تو کرامات شیر خدا پیج نمبر 72 سے یہ اولیاء کرام کی حیات کے تعلق سے جو سوال ہوا تھا نا، اس میں مضمون بہت اچھا ہے، تو یہ چند سطرے میں عرض کرتا ہوں. پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 154. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ترجمہ کنزول ایمان. اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں، جب یہ زندہ ہوئے تو ان سے مدد حاصل کرنا بھی جائز ہوا. جو حضرات عشق الہی کی تلوار سے مقتول ہوئے یعنی قتل کیے گئے وہ بھی اس میں داخل ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ جو ڈوب کر مرے، جل جاوے، طاعون یعنی پلیگ میں مرے، عورت زچگی کی حالت میں مرے، طالب علم دین مسافر، طالب علم دین مسافر وغیرہ سب شہید ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 545 پر فرماتے ہیں، اولیاء کرام بعد وفات زندہ ہیں مگر نہ مثل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. انبیاء کرام کی طرح نہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی حیات یعنی زندہ ہونا روحانی جسمانی دنیاوی ہے. یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اسی طرح زندہ ہوتے ہیں جس طرح دنیا میں تھے، اور اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی حیات ان سے کم، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کم اور شہداء سے زائد، یعنی زیادہ، جن کے بارے میں قرآن عظیم میں فرمایا ان یعنی شہیدوں کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں۔ فتح رضویہ شریف کی عبارت یہاں پوری ہوئی۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کے ولی اس دار فانی یعنی ختم ہو جانے والی دنیا سے دار بقا یعنی باقی رہنے والے جہان کی طرف منتقل یعنی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار عز و جل کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے اور خوش و خرم ہیں، لیکن لوگوں کو اس کا شعور یعنی سمجھ نہیں۔ حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری نے ارشاد فرمایا، اولیاء کرام کی دونوں حالتوں یعنی زندگی اور موت میں اصلا فرق نہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اولیاء ہیں کون کہتا مر گئے، فانی گھر سے نکلے باقی گھر گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا پیارے پیارے امیر علیہ سنت دامت برکات منالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے، اگر اعتکاف کے دوران مسجد میں پانی نہ ہو، موٹر وغیرہ خراب ہو جائے، تو کیا اعتکاف معتکف اسلامی بھائی باہر سے پانی لا سکتا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دی، جزاکم اللہ خیرا۔
تو مسجد میں یعنی کہیں وضو کے لیے بھی جا سکتا ہے اور وضو کا پانی مسجد میں لا کر بھی وضو کر سکتا ہے، لیکن وضو مسجد میں یہ مسجد کے اندر جہاں نماز پڑھتے ہیں یہاں کرنا، تو پھر اس کے پھر الگ احتیاطیں ہیں جو مطلب بہت تھوڑا دشوار ہے۔ تو جیسے وضو خانے پر لے آیا اپنے مسجد کی جو فنا مسجد میں وضو خانہ ہے اس میں وضو کر لیا یا وہیں سے وضو کر کے آ گیا، جبکہ دوسرا لا کر دینے والا نہ ہو۔ یعنی یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے تیمم کی اجازت ہو جائے، کیونکہ پانی تو قریب ہے نا اور حاصل ہو سکتا ہے۔ شہروں میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا پانی کی فراہمی کا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
لائیو چیٹ کے ذریعے جو سوالات ہیں، اسلام بھائی سوال کر رہے ہیں، کیا ایک ماں اپنی بیٹی کی شادی کے بعد اس کے گھر یعنی سسرال رہنے کے لیے جا سکتی ہے؟
سسرال پر اگر بوجھ نہیں پڑتا اور وہ خوش دلی سے رکھتے ہیں، تو ویسے ہی دوسرے مہمان بھی تو ٹھہرتے ہیں تو یہ بھی ٹھہرے، اور اگر سسرال پر بوجھ پڑتا ہے کہ یہ کہاں گئی اب پھنس گئے، تو بالکل نہیں رکنا چاہیے، بیٹی کا گھر بھی خراب ہو جائے گا، خود یہ شرن بھی اس میں جائز نہیں ہوگا نا کہ وہاں کھائے گی پیے گی ان کے سامان استعمال کرے گی۔ یہ بعض جگہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے گھر پہ یہ پڑ جاتے ہیں مہمان بن کر، تو اس کی اجازت نہیں ہے جب تک فریق قائم راضی نہ ہوں، دونوں پارٹیاں راضی ہوں۔ جانے والا تو راضی ہے جبھی تو جا رہا ہے، لیکن وہ روکنے والا راضی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
شیخ خان محمد اتاری باب المدینہ حاجی مرید گوٹ فردوس کالونی سے، یا سیدی و مرشدی، بعض حضرات و خواتین جب کسی ایسی والے گھر میں یا آفس وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے یوں الفاظ کہتے ہیں، ہائے جنت میں آ گئے، آپ لوگوں کے مزے ہیں بھائی، ہم تو جہنم میں روزے رکھ رہے ہیں، آپ لوگ جنت میں روزے رکھ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اس جملے کے متعلق وضاحت فرما دیں،
اور میرے ایمان کی سلامتی اور بخشش اور مغفرت کی دعا بھی فرما دیجئے.
فضیلت تو ہیں اس کے، یعنی وہ جو بھی راحت ہوتی ہے نا، آسائش راحت، تو لوگ اس کو بعض اوقات جنت سے تعبیر کرتے ہیں. جیسے کوئی باغ ہو تو بولے یار جنت کی ہوا آ رہی ہے نا، اور گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، جنت جنت نظیر وادی، وادی ہے جنت، تو جنت نظیر زوا سے ہے گا جنت نظیر وادی، یہ تو عام تو نہیں ہے یہ الفاظ. اچھا تو بہرحال یہ اس میں جنت کی توہین نہیں ہے، بس جنت کی اہمیت بیان کی گئی ہے. جنت جیسے کسی نیک آدمی کو بولتے ہیں یار یہ فرشتہ صفت ہے، تو سب نیک آدمی ہے، یہ بھی فرشتے کی توہین نہیں ہے، تو جائز ہے. تو اچھا پھر اب وہ جہنم میں، ہم جہنم میں روزہ رکھ رہے ہیں، ایک چڑھ کر یہ جملہ اچھا نہیں ہے، بہت برا جملہ ہے. گرمیوں اور بتی چلی جاتی ہے، بجلی فیل ہو جاتی ہے، تکلیف میں مطلب روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ ایک مطلب اچھی بات نہیں ہے، دل تنگ ہونے والی بات ہے، عبادت سے مطلب جیسے بیزاری والی بات ہے، تو یہ جملہ نہ کہا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. اچھا کسی سے پوچھ کر نہیں دینا ہوتا، پیڑ وغیرہ سے، کہیں کسی چیز سے، کتاب سے دیکھ کر نہیں دینا ہوتا، جواب اپنی معلومات کے مطابق دینا ہوتا ہے. اور جواب وہ دیں گے کہ جو 10 دن کے لیے اعتکاف کے لیے آئے ہوئے، ان میں سے جس نے 12 ماہ سے مسلسل مدنی قافلے میں 3 دن کا کم از کم سفر کیا ہو، وہ اس طرح بھائی جواب دیں گے. جنتیں کتنی ہیں اور ان میں افضل کون سی ہے؟ سب سے افضل و اعلی جنت، لیکن جنتوں کی تعداد بھی بتانی ہے. اور جنہوں نے 12 ماہ تک مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا، مہربانی کر کے وہ نہ جائیں. اس طرح اس آخری 10 دن کے لیے، 1 ماہ والوں سے تو کئی سوالات ہو چکے ہیں، صرف جو 10 دن کے لیے آئے ان میں سے مدنی تربیت گاہ پہ پہنچے، بلکہ مائک اگر ان کے پاس کچھ چلا ہے یہ بھی ممکن ہے.
یہ
مشکل ہو جائے گا نا، بھیڑ بہت ہے.
مائک ان کے پاس پہنچ گیا،
پہنچ جائے گا
جی.
چل پہنچ گیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد سلیم رضا خان عطاری، صحرائے مدینہ سے حاضر ہوا ہوں 10 دن کے لیے اعتکاف میں.
ماشاءاللہ کتنے مدنی قافلوں میں سفر ہوا ہے؟
الحمدللہ بابا تقریباً 15 ماہ ہو گئے الحمدللہ. اور جنت جواب جو ہے بابا وہ یہ ہے کہ جنتیں 8 ہیں اور ان میں سب سے افضل جو وہ جنت الفردوس ہے.
جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارے نے اسلام بھائی کو تحفے میں مدنی بوکس دیا جائے.
قرآن کریم کی ایک سورت ہے، اس کا نام ہے عنکبوت. عنکبوت کے معنی کو بتائے گا اردو میں،
مطلب یہ خاص طبقہ
ہے. یہ اس میں اب ان سب میں سے جس کا مدنی انعامات، 72 مدنی انعامات میں سے کم از کم 63 پر عمل ہو، اور طلبہ کرام کا 92 مدنی انعامات ہیں، ان میں سے ان کا عمل ہو کم از کم 72 پر.
جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں، مدینہ تلولیا ملتان شریف میں. الحمدللہ 92 ہمارے مدنی انعامات ہوتے ہیں، جن میں 72 پر الحمدللہ عمل. عنکبوت کا بابا مانی ہے مکڑی.
جواب درست ہے. اب یہ خدا بہتر جانے مکڑی میں سب سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، یہ کہاں کہاں سے بچارہ ہے. مکڑی کس کس کو مکڑی کے معنی نہیں پتا وہ ہاتھ کھڑا کرے. ہاں نہیں بےچارو نہیں, پنجاب میں کچھ اور بولتے ہوں گے. اب پٹھان بھی تو آئے ہوئے ہیں, ہاں یہ ان کو بھی تو سمجھ ہی نہیں آتی ہوگی.
دکھا دیتے ہیں کچھ دیر لگے گی.
مرین اسلام بھائی کو مدنی باکس تحفے میں دے دی.
انگلش تو کوئی بتا دے کہ مکڑی انگلش میں کیا ہوتی ہے.
اسپائڈر بابا,
اسپائڈر اسپائڈر مکڑی میننگ اسپائڈر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو جب تک ایک اور سوال سمجھ لیتے ہیں. اب اس میں تو وہ جواب دے کہ جس نے 25 مدنی قافلوں میں سفر کیا ہو زندگی میں, ہم ایک ماہ کا موتقف ہو یا 10 دن کا یا غیر موتقف آیا ہو, سب کو اجازت ہے. آسان سوال ہے شاید.
یہ دیکھنے کی اگر سب کو اجازت دے دیں گے جو ہمارے پاس عنکبوت ہے, اسپائڈر ہے, یہ دکھائیے گا.
ہاں دکھائیے. ہاں یہ یا اس کا بھی یہ ایسا معنی ہے جو سب شاید سمجھتے ہوں گے یہ کیا ہے. قرآن کریم میں کل کتنے رکوع ہیں؟ چاہیے کم کو پتا ہے تو سمجھے زیادہ کو پتا ہوگا.
جی نیچے کیا صورت ہے آلے؟
ناگفتہ بے. میں تو سمجھا زیادہ کو پتا ہوگا.
جب تک کوئی جواب نہیں مل سکا نیچے سے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد فیصل نواز اتاری, جامعۃ المدینہ باغ اتار, ضلع میاں والی.
25
تقریباً 4 سال ہو گئے درس زامی کو جی.
مدنی قافلوں میں سفر
جی, مسلسل کوئی مدنی قافلہ مس نہیں ہوا
ماشاء اللہ.
قرآن پاک میں کل رکوع 6666 ہیں.
مزید مدنی قافلوں میں سفر آپ کیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
راشد رضا تاری, جامعۃ المدینہ فیضان بغداد. باپا قرآن پاک میں 540 رکوع ہیں.
اب کتنے قافلے مدنی قافلے میں سفر ہو رہی ہے؟ کچھ
تقریباً 25 سے زائد مدنی قافلے میں سفر ہو چکا ہے اور درجہ سادسہ.
ماشاء اللہ جواب درست ہے. قرآن کریم میں 540 540 رکوع ہیں.
ہمارے اسلام بھائی کو تحفے میں مدنی باکس پیش کیا جا رہا ہے.
اچھا نماز چاش پر ڈے کی کوئی فضیلت بتائے گا؟ مختصر الفاظ میں.
مختصر الفاظ میں فضیلت بیان کرنی ہے. نیچے کتنے صاحبوں کا ہاتھ کھڑا ہے اور سب سے یہ سوال ہے.
ہاں یہ صلاح عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے.
جی بیان کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شعیب اتاری, جامعۃ المدینہ خانپور. جامعۃ المدینہ خانپور, درجہ رابعہ. جواب یہ ہے کہ چاشت پڑھنے والے کو حج عمرہ کا ثواب ملتا ہے.
ان کو مدنی تربیت گاہ پہ رکھ لو.
جگہ دے دو تھوڑی.
کتنے عرصے کے لیے؟
جی
مزید کوئی اور اسلامی بھائی جو بیان کرنے والے ہوں ان کو دیا جائے.
جو کنفرم معلوم ہو تو ہی مائک پکڑے, کیونکہ اب یہ سوال یہ آ گیا ہے ہونا نہیں چاہیے.
جی آپ کے پاس کوئی جواب دینے والا ہے یا کیا صورتحال ہے؟ کچھ بیان کریں.
ہاں جواب دینے والے تو ہیں بس, لیکن پتہ نہیں وہ جواب دے پائیں گے یا پھر یہی کوئی.
آپ ہی پھر جواب دینا ہے.
اب میں جواب دے دیتا ہوں. ایک اس کی فضیلت یہ ہے چاش کی, آدمی کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہوتا ہے. تو وہ مدنی منے بھی ہیں, ایک سوال ان سے بھی ہو جائے.
جی
باقی صاحب اگر بیٹھ جائیں اور صرف مدنی منے اگر ہاتھ کھڑا کرے بیٹھے بیٹھے کہ کتنے ہیں؟
مدنی منا وہ 10 سال 12 سال یا اس سے نیچے اوپر نہیں. وہ جلدی جلدی جواب دینا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں چار یار ہے نا, تو چار یار یعنی کون کون؟
جی جلدی سے مدنی منے کو بیان کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد صادق رضا عطاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے حاضر ہوا ہوں.
عمر
12 سال. چار یار یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
جواب درست ہے.
صدق و عدل و کرم و حکمت میں, صدق و عدل و کرم و حکمت میں چار سو شورے ہیں, ان چاروں کے چار سو شورے ہیں, ان چاروں کے.
سبحان اللہ. اچھا عثمان بن غنی, عثمان نے غنی, یعنی چار یار سے مراد ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین.
صلو علی الحبیب.
خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ,
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.